رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسول الله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله الامنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وان عمر وان علي وان عثمان ذي الكرم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سامنے کی طرف آ جائیں تو گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی، اگر یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائیں. اللہم صلی علی محمد و بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے دن کو مناسبت ہے اسلام کے ایک بہت ہی اہم اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کی جد و جہد کا ثمر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی بے نظیر و بے مثال قربانیوں کا ثمر اللہ رب العالمین جل وعلا نے بصورت غزوہ فتح مکہ کی صورت میں عطا فرمایا. فتح مکہ کو اسلامی تاریخ کے حوالے سے، اسلامی اخلاق کے حوالے سے، اور اسلامی پیغام کے حوالے سے، اور قرآن و سنت کے نظریے کے حوالے سے ایک بہت ہی بنیادی اور اہم اہمیت حاصل ہے. دس رمضان مبارک کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف بصورت جنگ غزوے کے طور پر روانگی اختیار کی تھی، اور بیس رمضان المبارک کو فتح مکہ کا وہ تمام واقعہ مکہ کی سرزمین پر روپذیر ہوا. یہ سن 8 ہجری کی بات ہے، اور اس سے متصل ہی غزوہ موتا، غزوہ خیبر، یہ اس کے ساتھ ساتھ پیچھے گزر چکے ہیں. غزوہ بدر جس طرح کے 2 ہجری کے اندر ہوا، مسلمانوں کی طاقت اور توانائی ایک جگہ پر مجتمع ہوئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمان اپنی قوت و نصرت کو مجتمع کرتے ہوئے اسلامی تبلیغ، اسلامی پیغام کو آہستہ آہستہ عرب کے مختلف علاقوں کی طرف بڑھا رہے تھے، کہ ایک بڑی خطرناک قسم کی جنگ، جو سب سے پہلی جنگ عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ مقام موتا، جو ملک شام کا ایک صوبہ تھا، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی کہ قیصر روم تقریباً 2.5 لاکھ کا لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے. آنے والے قافلوں نے یہ خبر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تو یہ اہل مدینہ کے لیے ایک بہت بڑی تشویش اور ایک بہت بڑی خطرناک صورت تھی کہ اب تک تو مختلف قبائل اور مختصر گروہ کے ساتھ نظریے کی سلامتی کے لیے ایک ٹکراؤ کی فضا تھی، لیکن اس وقت ان سب سے بڑی سپر پاور جو اس وقت کی ہے اس نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے نظریے کو دیوار سے لگانے کے لیے تقریباً 2.5 لاکھ کا لشکر تیار کیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اور وہ وقت بھی ایسا تھا کہ مسلمانوں کا حال بہت تنگی کی طرف تھا. ابھی ابھی غزوہ خیبر اور اس سے متعلق چند بڑے بڑے غزوات ہو چکے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 35,000 کے قریب کا لشکر ترتیب دیا اور جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راس یعنی حضور کی لشکر کی قیادت فرمانے والے مضبوط لوگ جس میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بڑے بھائی اور اسلامی فوج کے ایک بہت بڑے جرنیل حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نوجوان اور پرجوش اور ہر معرکے کے اندر صف اول میں اسلام کی فتح کے لیے اپنا حصہ ملانے والے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید. تو حضرت خالد بن ولید، حضرت جعفر طیار، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور اس کے ماتحت بڑے بڑے زبردست قسم کے اسلامی لشکر کے جوانوں کو حضور نے مرتب کر کے موتا کے مقام پر بھیجا. یہ سن 8 ہجری کے قریب کا واقعہ ہے. اس سے تھوڑا سے پہلے اگر ہم 6 ہجری کی طرف چلیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فتح میں اللہ رب العالمین نے 27ویں پارے میں وہ آیت نازل کی ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے کئی صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اس بات پر مشاورت ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس حالت میں مکہ کی طرف جانا تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. مکہ کے اوپر قریش مکہ جو بدر اور احد کے بعد مسلمانوں کو چبانے کے لیے اور مسلمانوں پر کو بالکل روندنے کے لیے بالکل وہ سیخ پا تھے، اور اس حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب دیکھا ہے اور ابھی ہجرت کے 6 سال ہوئے ہیں اور بدر کے 4 سال ہوئے ہیں اور احد کے 3 سال ہوئے ہیں اور کافروں کے ساتھ بڑی سخت گویا کہ مڑ بھیڑ کا مرحلہ چل رہا ہے. صحابہ اکرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ خواب کی تعبیر یہ بنے کہ اسی سال چلنا ہے تو ہم چلنے تیار ہیں. تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر تو نہیں تھا عمرے کے لیے حالت احرام کے اندر مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ کی طرف، اور راستے میں کہیں پڑاؤ کیے بغیر متواتر سفر کو جاری رکھا. اس میں مسلمانوں کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی جنگی اور حربی سامان نہیں تھا، صرف ایک آدھ خنجر جو اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے یا اونٹ کے چارے کے لیے کوئی گھاس پھوس کاٹنے کے لیے یہی چیزیں اس میں موجود تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہوئے، اور یہ بڑی مشہور شق ہے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر یہ کہ طوالت سے بچتے ہوئے ایک ایسے مقام پر قیام کیا جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے. حدیبیہ اپنے جغرافی اعتبار سے تقسیم ہے، آدھا اس کا حصہ حدود حرم کے اندر ہے، آدھا حصہ حدود حرم کے باہر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پورے مکہ کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی اور ان کے لیے بات بڑی پریشانی کی ہو گئی کہ یہ حضور کیوں آئے ہیں. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے سفارتی معاملات کو شروع کیے اور اپنے مختلف سفیر اور پیغام پہنچانے والوں کو بھیج کر اس چیز کو جاننے کی کوشش کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے مختصراً یہ کہ اس بات کو واضح کیا گیا کہ ہم یہاں پر لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ ہم کعبہ شریف کا طواف اور عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس میں مختلف یعنی بہت تفصیل ہے اس کی کہ کون کون حضور کے پاس آیا, کس قسم کے معاملات ہوئے, بڑے معجزات بھی یہاں پر صادر ہوئے, بڑے اہم ترین واقعات بھی ہوئے. حضرت عروہ بن مسعود کا واقعہ, جناب سہیل بن عمرو کا واقعہ, عروہ بن مسعود کا اسلام لانا, صحابہ اکرام کی استقامت, اور پھر حضرت عثمان غنی کا مکہ جا کر کافروں کے ساتھ مذاکرات کرنا اور پھر وہاں پر بیت اللہ کا طواف نہ کرنا, اسی حالت احرام کے اندر رہنا, اور پھر وہاں سے اس کے بعد ایک خبر کا مشہور ہو جانا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے, اور اس افواہ کے پھیلنے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام میں ایک کیکر کے درخت کے نیچے 1400 قریب جو صحابہ اکرام ہیں ان کی بیعت لی, جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے, اور وہ بیعت اس بات سے تھی کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. یعنی یہ عمرے کا حصہ یہاں پر تبدیل ہو گیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس قسم کی صورتحال ہو گئی تو کافر پھر حضور کے ساتھ مشاورت پر مجبور ہو گئے کہ اب صورتحال اس طرح کی ہے, اور پھر وہاں پر ایک صلح نامہ گویا کہ مرتب کیا گیا, اور اس میں تقریباً کئی شقیں لکھی گئیں کہ اب تک جو جنگ ہوئی ہے اس حوالے سے کیا ہے, اور بعد ہماری گویا کہ صورتحال کیا ہوگی. کچھ شقیں اس کے اندر ایسی تھیں جو مسلمانوں کے لیے قابل برداشت نہیں تھی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول فرمایا اور صحابہ اکرام کو روکا کہ یہ جس قسم کی بھی شق ہے اس کو مان لیا جائے. اس کی وجہ یہ کہ کسی بھی قسم کی سخت سے سخت ہم پر شق لگا کر لیکن ہم سے مذاکرات کرنے کی اگر یہ میز پر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک شکست کھا لی ہے, اور جو آج تک بدر سے لے کر آج تک یہ شور مچاتے تھے کہ یہ ہمارے علاقے سے بھاگے ہوئے ہیں اور ان کو ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں, تو آج انہوں نے باقاعدہ طور پر آفیشیل طور پر مدینے کو ایک ریاست قبول کر لیا ہے, اور ہمیں اپنا ایک فریق مانتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک مذاکرات کی میز پر یہ آ گئے ہیں. تو اس مذاکرات کی میز پر آنا مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنا تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو تسلیم کرنا تھا, اس لیے وہ تمام شقوں کو قبول کیا گیا اور یہ پورا صلح حدیبیہ نامہ تیار ہوا. یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی تفصیل ہے, اس کو بارہا ہم متعدد واقعات کو متعدد جگہ پر ذکر کرتے ہیں, لیکن چلنا فتح مکہ تک ہے تو اس لیے اس کی بنیاد ہے. ان شقوں کے اندر ایک شق یہ بھی رکھی گئی تھی جو مرتب کی گئی تھی کہ فریقین یعنی مشرکین مکہ اور مسلمان باہم جو متعدد ہر دوسرے دن ایک کوئی نہ کوئی مڑ بھیڑ ہو رہی ہے اور ایک آدھ سال کے بعد ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے, تو 10 سال تک ہم اپنے آپ کو جنگوں سے روک کر رکھیں گے, اپنی قوم کی ترقی کے لیے, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اور اپنے معاملات کی درستگی کے لیے, اور جو نقصان ہم اٹھا چکے ہیں اس کی درستگی کے لیے ہم گویا کہ 10 سال ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. یہ بات مان لی گئی. پھر اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ اجازت ہوگی, یعنی مکہ کے اندر جو قبیلے رہ رہے ہیں ان کو, یا مدینہ کے اندر جو قبیلے رہ رہے ہیں وہ, یا ان کے سراؤنڈنگ میں جو قبیلے رہتے ہیں وہ, جو مضبوط قبیلے تھے ان کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے قریش مکہ سے ملنا چاہتے ہیں تو ان سے مل جائیں, اگر وہ اپنی مرضی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تو مل جائیں, اور پھر ادھر ادھر دونوں طرف سے آنا جانا ان کا رہے گا اور کوئی شخص ان کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا, مارے گا نہیں, چڑھائے گا نہیں, لڑے گا نہیں. یہ صلح نامہ طے ہو گیا. اور پھر اس شقوں کے اندر ایک شق جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی غضب کا مظاہرہ کیا اور حضور سے کہا یا رسول اللہ ہم یہاں پر مر جائیں گے لیکن اس بات کو نہیں مانیں گے, اور ہم بلے بغیر ہتھیار کے لیکن ہم اتنے دب کر یہ صلح نہیں کر سکتے. اور اس میں صلح ایک اس میں ایک شق یہ تھی کہ مکہ سے اگر کوئی شخص بھاگ گیا, چاہے آپ ہی کا ہو, مسلمان ہی ہو, لیکن وہ رہنے والا ہمارا ہو, یعنی ہمارا نیشنل ہو, ہمارے ملک کا ہو, اور وہ اگر مدینے پہنچ گیا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو مکہ حوالے کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی مدینے سے آ گیا مکہ تو ہم اس بات کے پابند نہیں ہوں گے کہ ہم اسے دوبارہ لوٹا دیں مکہ کی طرف، مدینے کی طرف، تو یہ بظاہر بالکل عجیب ظلم والی بات تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کیا، فرمایا ٹھیک ہے اسی طرح ہوگا، اور باقاعدہ صحابہ کرام میں ایسے آگے واقعات پیش آئے ہیں جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا، اور اس کے یعنی حضور کا عہد جو مشرکین مکہ سے بھی تھا اس وعدے کو پورا کیا، اور اللہ نے اس میں برکت یہ دی کہ وہی شق ان کے لیے وبال جان بنی کہ جو لوگ مکے سے نکل گئے تھے مدینے میں حضور نے ان کو آنے نہیں دیا اور ان کو کہا کہ آپ جاؤ، انہوں نے کہا حضور ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، سرکار نے فرمایا میں معاہدہ کر چکا ہوں، کئی صحابہ آئے ہیں مکے کے اندر مدینے کے اندر اور سرکار نے مدینے سے ان کو نکالا باہر، فرمایا تم چلے جاؤ، کہا پھر ہماری مرضی حضور ہم مدینے سے جائیں کہیں بھی رہیں، سرکار نے کہا وہ تمہاری مرضی ہے لیکن مدینے کے اندر آنے کی تمہارے کوئی اجازت نہیں ہے، تو وہ راستے میں کہیں رک گئے اور جو جو وہاں سے بھاگ کر آتا تھا ان کے پاس رک جاتا تھا، انہوں نے ایک اچھا خاصا گروہ بنایا اور پھر انہوں نے کافروں کے اوپر ان کے لشکروں ان کے تجارتی قافلوں پر حملہ شروع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ کافر خود اس بات میں پھنس گئے اور حضور سے آ کر کہا کہ اس شک کو ختم کیجیے، اگر کوئی آپ کے پاس مدینے آ کر رہنا چاہتا ہے تو وہ رہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ قربانی مسلمانوں کو دینی پڑی اور بہت زیادہ سختیاں اللہ اکبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جھیلنے پڑی۔ اب آتے ہیں تھوڑا قریب کی طرف، جب یہ معاہدہ طے ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا احرام حدیبیہ کے مقام پر کھول دیا، کیونکہ مکہ آنے نہیں دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا اس سال آپ نہیں آ سکتے، آئندہ سال آپ آئیے، آئندہ سال آپ آئیں گے تو ہم 3 دن کے لیے مکہ آپ کے لیے کھول دیں گے اور ہم اپنے گھروں سے بھی چلے جائیں گے، آپ کی مرضی ہوگی کہ آپ مکہ کے اندر کس قدر چاہیں آزادی کے ساتھ رہیں، اس سال آپ جائیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حالت احرام میں تھے، حرم میں داخل نہیں ہو پا رہے تھے، تو لہٰذا حدیبیہ کا وہ حصہ جو حدود حرم کے اندر تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف آئے اور آپ نے اپنے احرام کو کھولا اور جو قربانیاں جو جانور آپ لے کر آئے تھے اس کو ذبح کیا اور سرکار وہاں سے روانہ ہو گئے، اور پھر آنے والے سال یعنی 7 ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرۃ القضاء یعنی یہ جو عمرہ آپ نے احرام یہاں پر کھولا تھا اس کی قضاء کے لیے سرکار 7 ہجری کو دوبارہ آئے۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ معاہدہ تقریباً 22 مہینے تک بالکل جوں کا توں بالکل صحیح رہا، کوئی کافروں کی طرف سے شرارت نہیں ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کی طاقت اتنی مضبوط تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم تھوڑا بہت کریں گے تو یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے وبال جان ہو جائے، چلو 10 سال کے لیے تو بات ٹل گئی ہے۔ لیکن ان کو پھر جس کو کہا جاتا ہے نا بلی کے خواب میں چھتڑے، ان کو ایک چیز نے بڑی امید دلائی کہ وہ دور واپس لوٹ آیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو بالکل منتشر کر سکتے ہیں، وہ وقت تھا جب غزوہ تبوک غزوہ موتا میں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا، غزوہ موتا کے اندر مسلمانوں کے بڑے بڑے جرنیل شہید ہو گئے اور بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے، جس سے کافروں نے یہ اندازہ لگایا کہ مسلمان اب کمزور ہو گئے ہیں، جس پر ان کو ناز تھا وہ حضرت جعفر شہید ہو گئے، جن پر ناز تھا وہ زید بن حارثہ وہاں شہید ہو گئے، جن پر ناز تھا عبداللہ بن رواح وہ شہید ہو گئے، بڑی مشکل سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جنگی حکمت عملی کے ذریعے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا، اور غزوہ موتا کے اندر جو ہے وہ یوں تو الحمدللہ فتح اللہ نے مسلمانوں کو دی لیکن مسلمانوں کا نقصان بہت زیادہ ہوا، اور مسلمانوں کی جو ٹاپ لسٹ کے جو لوگ تھے جو مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالتے تھے وہ تقریباً لوگ غزوہ موتا کے اندر شہید ہوئے، جس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ غم ہوا، اور احادیث بخاری شریف کی موجود ہے کہ سرکار اس پر بہت روتے تھے کہ جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے جو سرکار کے بھائی، اور یوں سمجھیے کہ سرکار کا بازو اور مولا حیدر کرار سے بڑے شجاع تھے یہ، اور حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائیوں میں سے تھے، ان کے دونوں بازو اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرے بھائی جعفر شہید ہوئے تو اللہ رب العالمین نے جنت سے 2 پر لا کر ان کو لگائے تھے، اور وہ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، وہ دونوں پروں سے حضرت جعفر اڑتے ہوئے سونوں کے پروں سے وہ جنت کے اندر تشریف لے گئے۔ اس لیے آپ کو طیار کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن سعد نے اس بات کو لکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے یہ بات پوچھی تھی کہ جبرائیل ذرا یہ بتاؤ کہ اس جنگ میں شہید ہونے والے تو میرے غلام زید بن حارثہ بھی تھے اور دیگر اور بھی صحابہ تھے، لیکن یہ عنایت صرف اور یہ کرم اور یہ شرف صرف جعفر کو کیوں دیا گیا ہے کہ ان کو سونے کے پر پہ لگائے گئے ہیں، اوروں کو ایسے لے جایا گیا؟ تو فرمایا جبریل امین نے کہ مجھ سے اللہ نے کہا تھا کہ اوروں نے بھی نیکی کی ہے لیکن یہ رسول اللہ کا اہل بیت ہے، اور جو ہمارے حبیب کا اہل بیت ہے ہمارے نبی کے گھرانے والے ہیں وہ جو نیکی کرتے ہیں ہم امت کے اور لوگوں سے زیادہ اجر ان کو عطا کریں۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے شرف کے لیے اور یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت و عزت کے لیے اس کو اعلی حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ نے الامن الاولی شریف کے اندر بھی لکھا ہے، اور یہ حوالہ اوپر محمد بن سعد کی طبقات، طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے. فرمائے لقرابتی کا، یہ آپ کی قرابت اور آپ کے خاندان والے ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ شرف ان کو عطا فرمایا ہے. تو غزوہ موطأ کے اندر مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہونے کی بنا پر کافروں نے یہ امید لگائی، اور جو درس میں شامل ہو درس میں رہیں، بیٹا موبائل نہیں دیکھو، وہاں باہر تشریف لے جاؤ، کوئی ضروری آپ کا میسج ہوگا باہر، جو مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اور جو باتیں کی جا رہی ہیں ذرا وہ توجہ کے ساتھ سنیں. درود پاک پڑھیے گا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، شوق ہمیں درس دینے کا نہیں، ایک اپنی ایک فریضہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بندہ اس کو پیش کرے. علم چھپانا جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ دیا جاتا ہے. نہ اس کا مطلب کوئی تحریک ہوتی ہے، نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، مقصد یہی ہے کہ صرف ایک ہم اس سے اویئر ہو جائے. ایک بندہ بھی آئے ہمیں پرواہ نہیں ہے، سو بندے آئے ہمیں پرواہ نہیں، لاکھ آئے کوئی پرواہ نہیں، دو بندے بیٹھے کوئی پرواہ نہیں. تو ہم ایسے ذہن کے نہیں کہ بڑا اجتماع تھا، ہم نے کہا انسان کے بچے آئے ہیں، بڑا اجتماع کیا کرنا ہے، ایک بندہ آئے انسان کا بچہ آئے جو ذہن رکھنے والا ہو، جو ان درد کو پانے والا ہو، سمجھنے والا ہو. تو ذرا توجہ کیجیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی بھی نہ آئے ہم کیمرہ لگا کر گفتگو کرنے، ہمارے طبیعت پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا. بڑے مجمع دیکھیں، بڑی عزت دیکھیں، وہ دین کی وجہ سے دیکھیں، تو اس سے کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ یہ مسجد میں درس ہو یا کہاں پر ہو کہاں نہ ہو، تو اس سے کوئی. لیکن ہمیں چاہیے کہ جو اللہ نے زندگی دی ہے تو ہم شوق کے ساتھ اس کو اس مقصد کے لیے سمجھیں. تو غزوہ موطأ مسلمانوں کے لیے بہت یعنی درد کا غزوہ تھا. حضرت جعفر سرکار اتنے روئے ہیں اس میں، اللہ اکبر، بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ غزوہ ملک شام میں ہو رہا تھا اور سرکار مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، اور سرکار اتنے رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسو سے بھر گئی تھی، اللہ اکبر. اور حدیث پاک کے اندر جملہ ہے کہ نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحتا قبل ان یاتیہم قبرہم. صحابہ بھی بڑے پریشان تھے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، اور اس وقت کی سب سے بڑی سیولائزیشن، سب سے بڑی فوج سے لڑائی ہے، اور سب سے ترقی یافتہ تہذیب سے جنگ ہے، یہ پہلی جنگ ہے. لیکن ان کی نخوت کو جو توڑا ہے نا، وہ حضرت عمر نے توڑا ہے. بھلا دیا رومیوں کو لڑنا مسلمانوں کے ساتھ، وہ عرب کا نام سنتے تھے تو ان کے کپڑے گیلے ہو جاتے تھے. اور حضور نے فرمایا تھا یہ خندق کے اندر، جب خندق کھودتے ہوئے حضور نے ایک چٹان بہت سخت آ گئی تھی، صحابہ نے بہت زور لگایا لیکن وہ چٹان ٹوٹی نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گئے، سرکار نے لوہے کی کدال پکڑ کر اس کو دبایا تو وہ پاش پاش ہو گئی. یہ اللہ رب العالمین نے سرکار کو طاقت اور قوت عطا فرمائی. یہ چٹان کیا چیز ہے؟ پورا احد کا پہاڑ ہل رہا تھا. حدیث جامع ترمذی میں آتا ہے احد کا پہاڑ، احد کا پہاڑ جس نے دیکھا ہو تو کلیجہ منہ کو آتا، اتنا چوڑا، اتنا لمبا پہاڑ، اتنا اونچا کہ بندے کی ٹھوڈی کو اٹھانا پڑتا ہے. میرے آقا سیدنا کاشف القربات، فائل الخیرات، حضرت سید الشہداء کے قدموں میں وہ پہاڑ ہے. لوگ کہتے جی مدینے میں کیا دیکھنے جاتے ہیں، میں نے کہا اس پہاڑ کو دیکھنے جاؤ جس کو حضور نے دیکھا تھا. ہاں تو وہ پہاڑ پورا ہلا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی رکھ کر صرف ہلکا سا اس کو دبایا تھا، فرما ارکز یا احد، احد رک جا. یہ ایڑی لگائی تو وہ پہاڑ رک گیا تھا. میرے امام نے اس پر شعر لکھا تھا کہ ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، اللہ اکبر کیا رکھتی ہیں وقار ایڑیاں. تو یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ بھیجی حضور کا اختیار کیا؟ میں نے کہا یہ حضور کی ایڑیوں کے اختیار ہے، صرف ایڑی لگائی ہے حضور نے، کوئی بازو سے پکڑا نہیں، نہ اس کو دبوچا ہے، ایڑی لگائی ہے اور وہ احد کا پہاڑ رک گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر آنے سے پہلے، یعنی ہدے خندق کے اندر جب وہ چٹان آ گئی تھی تو صحابہ نے بہت کدال مارے، لیکن وہ کدال ٹوٹ جاتی تھی یا لوہا ٹوٹ جاتا تھا. آ کر حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ اب وہ آگے جو ہم نے بنانی ہے تو وہ تو بہت سخت قسم کا پتھر آیا. سرکار تشریف لے گئے اور سرکار نے کدال لے کر اس کو دبایا، ہلکا سے اس کو دبایا تو وہ ایسے پھٹ گیا کہ جس کو باقاعدہ کسی سخت چیز سے توڑا گیا اور اس سے ایک روشنی سی نکلی. سرکار نے صحابہ سے کہا مبارک، اور دوسری کدال دوسرے پر ماری تو وہ بھی اسی طرح ٹوٹ گئی، اس سے بھی ایک روشنی نکلی. سرکار نے فرما مبارک ہو. حضور سے پوچھا کہ یہ مبارک کس کی؟ سرکار نے فرما جو پہلی کدال مار کر جو میں نے توڑا تھا اس سے جو روشنی نکلی تھی، تو سرکار نے مجھے قیصر کی فتح کی بشارت عطا فرمائی. اللہ نے مجھے قیصر کی بشارت کی فتح عطا فرمائی، اور اللہ نے میری وہ فتح عطا فرمائی. یہ سیدنا عمر کی خلافت کی بہت بڑی دلیل ہے. اس لیے کہ قیصر کی حکومت اور پورا کسرا اور قیصر یہ دونوں فاروق اعظم میرے آقا نے زمین میں گاڑ کر رکھا ان سلطنتوں کو، اور حضور نے اس خلافت کو اپنی خلافت کہا تھا، اس فتح کو حضور نے اپنی فتح قرار دیا، اور یہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ کالے کپڑے پہن کے وہ کبھی ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، میں نے کہا لیکن حضرت عمر کو خدا نے جیسا بچایا ہے نا اور سنوارا ہے، ان کی نہ خلافت کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے نہ ان کی ریاست کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے۔ ایسی آپ سینے پر پتھر مار مار کے، ہاتھ مار مار کے حضرت عمر کے خلاف، یہ حضرت زہرا کا گھر جلا دیا تھا، یہ کر دیا تھا، میں نے کہا تمہارے پاس یہ جھوٹ کے علاوہ رہا ہی کچھ نہیں ہے، یہ کر دیا تھا جی، خلافت غصب کر لی تھی، میں نے کہا رہا ہی حضرت عمر نہیں تو تمہارے پاس رہتا ہی کچھ نہیں۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ جن کے وزیر رہے ہوں تو مجھے بتائیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کتنی زورور ہوگی۔ تو قیصر روم کے ساتھ یہ سب سے پہلی جنگ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی خبریں پہلے عطا فرمائی، غیبی خبریں، اور راوی کہتے ہیں حضور اتنا روئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی تھی، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کی خبر دینے کے، شہادت کی خبر دینے کے بعد فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید نے اٹھایا۔ ان کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ حضرت خالد بن ولید جو واقعی میں اللہ کی تلواروں میں سے تلوار تھے، اللہ نے ان کو اتنی ذہانت عطا فرمائی تھی اور فن حرب میں اور جنگ میں ایسی مہارت عطا فرمائی تھی، اتنا ہی لشکر تھا، لیکن انہوں نے اس کی تقسیم اس طرح کی تھی، اور کچھ لشکر کو انہوں نے چھپایا، کچھ سے آوازیں لگوائی، یعنی اس طرح فریق مخالف پر آپ نے روب ڈالا کہ جس طرح مدینے سے بہت بڑی رسد پہنچ رہی ہے اور آوازوں کے ذریعے، یہ بہت بڑی تفصیل ہے پھر کبھی ہم بیان کریں گے، تاریخ کے اندر موجود ہے، یعنی اس طرح ایک نفسیاتی روب قیصر روم کے اوپر ان کی فوج کے اوپر ڈالا جس سے ان کی فوج بھاگ گئی، اور بلکہ کئیوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے کئی لوگوں کو وسیل جہنم کیا گیا۔ لیکن کافروں نے یہ غلط فہمی لگ گئی ان کو کہ مسلمان غزوہ ہے موتا کے بعد اب کمزور ہو گئے، اب حدیبیہ کے صلح کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اب مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ آنکھ اٹھا کر بات کی جائے۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کے جو نیچے کے شرارتی قسم کے لوگ تھے، بال ٹھاکرے ٹائپ کے جو نیچے کے لوگ تھے، انہوں نے جناب یہ کیا کہ کون ہے جس نے مسلمان، کون ہمارے وہاں رہنے والا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بنا تھا، کیونکہ یہ معاہدہ تو طے ہو چکا تھا کہ جو حضور کی طرف جائے حضور کی طرف جائے، جو مکہ میں رہنے والا وہ اپنی مرضی سے اگر حضور کا کلمہ پڑھنا چاہے پڑھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی حاصل کی، وہ بنو خزاع کا قبیلہ تھا، انہوں نے پہلے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے لوگ کون ہیں، اور رات کے وقت ان کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، اور تقریباً 18 سے زیادہ ان کے لوگوں کو حرم خدا کے اندر مارا، اور جب ان کو قتل کیا تو وہ جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگے، اور انہوں نے کہا کہ جن جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ان کا مکہ میں رہنے دیں گے، مار ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کے ساتھ صلح کی تھی۔ انہوں نے کہا کوئی صلح نہیں۔ اب حال یہ ہوا کہ انہوں نے 18 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا اور کچھ لوگ وہاں سے بھاگے، تو بھاگ کر ان کا پیچھا بھی کیا گیا کہ یہ بھاگ کر جا کر شکایت نہ کر دیں اور پھر بھی کوئی درد سر بنے، لیکن انہوں نے چاہا کہ راستے میں پکڑ کے ماریں، لیکن کچھ لوگ وہاں سے جھاڑیوں میں جنگلوں میں اپنے آپ کو انہوں نے جان بچائی۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رات کے وقت ہماری ماں سیدہ میمونہ کے حجرے کے اندر آرام فرما رہے تھے مدینہ میں۔ میری ماں تو اس وقت مکہ میں آرام فرما رہی ہیں، اور تنعیم کے مقام کے پیچھے کا حصہ جہاں پر، جس کو صرف کا مقام کہتے ہیں، سیدہ میمونہ کا مزار شریف وہاں پر ہے جو بالکل لبے روڑ آتا ہے کہ جب آپ اس سائڈ سے جب آئیں گے تو مسجد عائشہ آتی ہے، اس سائڈ سے مدینے کی طرف جائیں گے تو لبے روڑ وہ مزار شریف موجود ہے بالکل روڑ کے ساتھ، اور یہ وہ مقام تھا جہاں سیدہ میمونہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا تھا، اور اسی مکان کے اندر آپ کی مزار بنی ہے۔ آپ حضرت عباس کی سالی تھی، حضرت عباس ابن عبد المطلب، ان کی جو بہن ام الفضل جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ماں ہے، یہ ان کی بہن تھی سیدہ میمونہ، جن سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا تھا، لیکن یہ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھی۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام رات کے وقت تہجد کے قریب میں حضور اٹھے، اور اٹھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام، سیدہ میمونہ کہتی میں نے دیکھا کہ جس انداز میں حضور اٹھے تو میں بھی پیچھے سے اٹھی، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام بڑی تیزی سے تشریف لے گئے اس جگہ پر جہاں حضور وضو کرتے تھے، اور وہاں آ کر حضور نے ایک طرف چہرہ مبارک کر کے تین دفعہ کہا لبیک لبیک لبیک، تین دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ ہم حاضر ہیں تیرے لیے، ہم حاضر ہیں تیرے لیے، ہم حاضر ہیں تیرے لیے. اور پھر تیسری دفعہ شاہ فرما نصرتا نصرتا نصرتا، گھبرانا نہیں، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی. سیدہ میمونہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور یہ لبیک 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 اور نصرتا نصرتا کس کی مدد کے لیے آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے؟ تو سرکار نے فرمایا میمونہ دراصل آج رات کو جو قبیلہ اور جو میرے حلیف تھے مکہ کے اندر، ان لوگوں نے جو ہے کہ ان کو قتل کر دیا ہے اور ان سے کچھ لوگ بھاگے ہیں، اور ان کا جو راجز ہے یعنی نغمہ خواں جو نغمے پڑتا ہے، وہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر جھاڑیوں سے وہاں سے بیٹھ کر ایک نغمہ پڑھ کر مجھے بول رہا تھا کہ انی ناشد و محمدہ حلفی ابھی ہی ابھی لب اطلدا، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نشید ہیں، آپ کی نعت پڑھنے والے ہیں، اور ہم تو وہ ہیں کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ہمارے پرداداؤں کے ساتھ صلح کی تھی، اس یعنی عہد کیا تھا، اور ہمارے خاندان والوں نے حضرت عبد المطلب کی جان بچائی تھی، اور اس دن سے حضرت عبد المطلب اور ہمارے خاندان والے دوست ہو گئے تھے. تو حلف ابھی ہی و ابھی ہی لطلدا، اس لیے ہم آپ کے دامن کرم میں آئے تھے، لیکن دیکھیے مشرکین مکہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا. تو یہ تمام لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، حدیث کی کتاب یہ طبرانی صغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے. ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے نے بھی سیرت مختصر رسول میں بھی یہ بات لکھی، علامہ ابن کثیر نے بھی لکھی، علامہ ابن حجر نے، تمام نے لکھی کہ یہ آواز جو وہ دے رہا تھا اس میں اور حضور کے درمیان 3 دن کا فاصلہ تھا. وہ 3 دن کی دور کی مسافت سے حضور کو پکار رہا تھا، اور اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سن رہے تھے، کسی اور نے نہیں سنا، حضور نے سنا. اور حضور نے سیدہ میمونہ سے کہا کہ وہ جھاڑیوں میں دور جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں وہ پناہ کے لیے مجھے پکار رہے ہیں، تو میں ان کو تسلی دے رہا ہوں کہ گھبرانا نہیں، نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی. تو اب آپ دیکھیں 3 دن کی مسافت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا. یہ کہتے ہیں جو حضور دور سے نہیں سنتے، تو ہم نے کہا یہ کیا تھا پھر، یہ کیا تھا؟ دراصل نہ کوئی دور سے سنتا ہے نہ قریب سے سنتا ہے، سنا تھا اللہ ہے. اگر سنانا اللہ نہ چاہے تو بندہ قریب نہیں سن سکتا، اور خدا سنانا چاہے تو ہم یہاں باتیں کرتے ہیں تو مومنین کا نکاح، مومنین کی شادیاں جن حوروں کے ساتھ ہوگی وہ جنت میں ان کی باتیں سن لیتی ہیں. ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہے تو جنت کی حوریں اس بیوی کی مذمت کرتی ہیں، اور اس کی بیوی کی لڑائی کی آواز وہ جنت میں سن لیتی ہیں، اور وہاں سے آواز دیتی کہ ان قریب تجھ سے جدا ہو کر میرے پاس آئے گا. تو جو مومنین کی ماں تحت رہنے والی ان کی بیویاں ہیں مومنین کی، خدا ایمان اور نسبت کی برکت سے ان کو اتنی سماعت عطا فرمائے گا. تو جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے وہ جناب رسالت امام کو اللہ نے کیسی سماعت عطا فرمائے گا. اور ٹھیک ایسی ہوا، ٹھیک 3 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، یہ بندہ آیا. سیدہ میمونہ کہتی واقعی میں وہ بندہ آیا اور بڑے دھاڑے مار مار کر مسجد نبوی کے آگے وہ رو رہا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، صحابہ ساتھ میں تھے، اس کے ساتھ چند لوگ تھے. سرکار نے کہا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو اس نے وہی قصیدہ وہاں پر پڑھا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں رات کو یہ واقعہ ہوا تھا اور اتنے لوگوں کو مار دیا کہ ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں پر پہنچے. یعنی جو بات 3 دن پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی، وہی بندہ 3 دن کا سفر کر کے پھر مدینہ منورہ پہنچا. صحابہ اکرام کے اندر یہ بات جو ان کی جو عہد شکنی کی تھی، صحابہ بہت ناراض ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے، عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں مکہ کی طرف چلنا چاہیے. اب یہاں پر 2 باتیں ہیں کہ مکہ صلح سے فتح ہوا ہے یا جنگ سے ہوا ہے، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ صلح نہیں تھا، یہ جنگ سے ہوا ہے، کیونکہ اس کے قصاص کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف روانہ ہوئے کہ جو لوگ وہاں پر مدینے کے اندر شہید کر دیے گئے، لیکن حضور ایسے نہیں گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی غزوہ فساد نہیں ہے. اب دیکھیں حضور نے کیا، کیا صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی بے دردی کے ساتھ ان کو مار دیا گیا ہے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ظلم کیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کہا کہ ادھر آؤ، یہ میں خط لکھ کر دیتا ہوں اور تم جاؤ اور مکہ والوں سے اس کی وضاحت لو اور ان سے پوچھو یہ تم نے کیا کیا ہے، اور وضاحت ہمیں دو. پہلی بات یہ کہ دیکھو ہماری تمہارے ساتھ صلح ہوئی تھی اور صلح نامہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، آپ نے کیا، ان لوگوں کو مارا آپ نے، ٹھیک ہے، تو ان کی دیت آپ دو، یعنی جتنے لوگوں کو تم نے مارا ہے تو اس کا خون بہا آپ دو، ان کے خاندانوں کو اتنا پیسہ دو تاکہ مسئلہ ٹل جائے، اور اگر ان کے خاندانوں کو آپ جو ہے وہ پیسہ نہیں دے سکتے اور ان کا خون بہا اگر نہیں دے سکتے تم، تو پھر ہم تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو مارا ہے وہ تمہارے درمیان موجود ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو.
بالکل مثبت بات تھی، بالکل نرم شک تھی کہ آپ نے ان بندوں کو مارا ہے تو ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کو دیت نہیں دو گے آپ؟ دیت تو زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہے، آپ کو دیت دینا پڑے گا. ہاں نومینیٹ آدمی ہوتا تو قصاص ہوتا، اب بندہ نومینیٹ نہیں کہ کس نے مارا لیکن ایک گروہ نے مارا ہے، تو قصاص سے ہٹ کر بات دیت پر آ گئی کہ بھائی اتنے اتنے اونٹ آپ ایک ایک مقتول کے عوض دو گے، جن جن کو مارا ہے تاکہ ان کے گھر والوں کو ورثہ کو ملے، تاکہ ان بچے جو ہے اپنے باپ سے یتیم ہو گئے تو ان کو پیسہ ملے. اچھی بات تھی، آسان سی شک تھی، جنگ ٹل جاتی. فرما اگر یہ نہیں کرتے تم تو پھر جنہوں نے مارا اس ان لوگوں جو 10-15-20 لوگ ہیں جو مشتبہ ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تیسری چیز یہ کہ 2-10 سال کی ہماری تمہارے ساتھ بات ہوئی تھی سلو کی، وہ ختم ہو گئی. جب وہ صحابی گئے تو انہوں نے کہا دیکھو پہلی شک تو ہم مان نہیں سکتے کہ ہم اتنی دیت دیں، اتنی اگر دیت اگر ہم دیں گے تو ہم خود کنگلے ہو جائیں گے، ہمارا تو سارا مال چلا جائے گا. حالانکہ جھوٹ بولا انہوں نے، ایک تو اس لیے ہمارا یہ عذر ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. رہے دوسرے وہ لوگ جنہوں نے مارا ہے، وہ ہمارے بڑے لاڈلے اور چہیتے ہیں، ان کو بھی ہم آپ کے حوالے نہیں کر سکتے. تیسری جو چیز ہے وہ صلح، تو جا کر کہہ دیجیے ہاں صلح توڑ دی ہم نے، جو کرنا کر لیجیے. تو یہ اقدام کافروں کی طرف سے ہوا کہ انہوں نے صلح نامہ جو تھا وہ توڑ دیا، اور حضور نے بالکل شائستہ انداز میں تین شکیں دی ہیں، اور انہوں نے تینوں شکوں کے اندر سے دو اوپر کی معقول شک تھی. اور سب سے پہلی شک تو بہت آسان تھی کہ قسط وار کر دیں، آپ اپنے جا سکتے بعد میں دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیں، لیکن دیت دیں، اپنا جرم تسلیم کریں. آپ نے جو عہد وعدہ کیا تھا، ہم نے تو اپنے لوگوں کا، جو ہمارے لوگ تھے جو مدینہ آنا چاہتے تھے، ہم نے ان کو آنے نہیں دیا، ان کو اپنے نکالا کہ جاؤ. انہوں نے کہا حضور ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے غلام ہیں. سرکار نے فرمایا بالکل تم ہمارا کلمہ پڑھتے ہو، تم مسلمان ہو، مومن ہو، لیکن میں نے کافروں سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ مکہ کا کوئی بندہ یہاں نہیں آئے گا. تو کہا میں نے تو اپنے لوگوں کے ساتھ یہ عہد نبھایا ہے اور تم نے ہمارے لوگوں کو وہاں پر مار دیا، تو وہ دیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جو قاتل تھے ان کو حوالے کرنے تیار نہیں تھے. تیسری چیز انہوں نے کہا جی آپ اگر صلح نامہ ختم کرنا چاہتے تو ختم کر دیں. یہ بات جب حضور کے پاس آئی تو پھر سرکار نے مشاورت طلب کی، اور سب سے پہلے سرکار علیہ السلام مسجد شریف سے باہر آئے تو سرکار کے چہرے پر بڑے جلال کے اثار تھے، اور صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے کہ جب حضور تنہا بیٹھے ہوں تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے پاس آئے. سرکار تشریف فرما تنہا، سرکار نے پہلے آواز دی کہ ابوبکر کو بلاؤ. حضرت ابوبکر آئے، فرمایا میرے دائیں طرف بیٹھ جاؤ. پھر حضور نے فرمایا کہ عمر کو بلاؤ. حضرت عمر کو بلایا گیا، اور حدیث پاک کے اندر یہ کہ سرکار کے چہرے کو دیکھ کر یہی دو صحابی تھے جو بات کرتے تھے، کسی اور میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ جو سرکار کے چہرے کو دیکھ کر بات کرے. یعنی سرکار کے خاص مشیر، جیسے حضور نے فرمایا کہ ایک حدیث پاک میں کہ ابو بکر و عمر میری آنکھ اور میرے کانوں کی طرح. جب لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ خط مختلف بادشاہوں کو لکھ رہے ہیں، اور مختلف بادشاہوں کو جب آپ خط لکھتے ہیں تو ایک اس کا سفیر بنا کر بھیجتے ہیں خط کے ساتھ، ابو بکر و عمر کو کیوں نہیں بھیجتے؟ حضور نے فرما میں ان کو نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ میری طبیعت ان سے سیر نہیں ہوتی ہے، یہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے میرے آنکھ اور میرے کان، یعنی میرے مشیر ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ اکثر مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت اکیلے لیٹ جاتے تھے، جس طرح آج مزار میں دونوں ہستیاں سرکار کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں. ایسی کئی حدیثیں ملتی ہیں کہ اسی طرح یہ حضور کے ساتھ آرام کرتے تھے، اور سرکار لیٹ کر امت کے معاملے میں ان سے مشورہ کیا کرتے، بالکل اسی طرح آج گنبد خضرا کے نیچے یہ دونوں ہستیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ آرام کر رہی ہیں. محبوب رب عرش ہیں، اس سبز قبہ میں پہلو میں جلباگاہ عتیق و عمر کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے حضور نے پوچھا ابوبکر کیا کہتے ہو تم، اتنا بڑا ظلم مشرکین مکہ نے کیا ہے، اور مجھے پتا ہے یہ غزوہ موتا کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں کہ جعفر نہیں ہیں اب، اور خالد بن ولید بھی زخمی ہیں، اور مسلمانوں کو نقصان اتنا پہنچا ہے کہ، اور وہ صدمہ اتنا بڑا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو ذہنی طور پر پریپئر ہونے میں ٹائم لگے گا، اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے اپنے ذہن سے بنا لیا تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے پوچھا کہ تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے. صدیق اکبر نے کہا کہ دیکھو حضور، خاندان تو آپ کا ہے، علاقہ بھی آپ کا ہے، وطن بھی آپ کا ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ کو سب سے محبوب شہر مکہ ہے. حضور نے فرمایا ہاں میرا سب سے محبوب شہر مکہ ہے. فرمایا حضور یہ دیکھیں، آپ جب یہ آپ کا محبوب شہر ہے اور یہ سارے آپ کے خاندان والے ہیں، اگر ہم جنگ کی صورت میں جائیں گے تو حضور بہت سے لوگ مارے جائیں گے جس میں آپ ہی کے رشتہ دار عزیز ہوں گے. سرکار نے خاموشی اختیار کی. فرمایا عمر تم کیا کہتے؟ انہوں نے فرمایا حضور ہمیں چلنا چاہیے، ہمیں چلنا چاہیے. جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے مارا ہے تو پھر ان کو آڑے ہاتھ لینا چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. سرکار علیہ السلام نے آنکھیں بند کی، پھر سرکار کھڑے ہوئے اور صحابہ کے مجمع میں کہا کہ تمہیں پتا ہے میرا ابو بکر تمہارے لیے کیسا ہے، میرا ابو بکر میری امت کے لیے کیسا ہے. فرما میرا ابو بکر میری امت کے لیے ابراہیم کی طرح ہے. جیسے ابراہیم جو ہیں اللہ کے معاملے میں گھی کی طرح نرم تھے. فرمایا یہ وہ ہے. اور فرمایا میرا عمر جو ہے جانتے ہو یہ کیسے؟ فرمایا یہ حضرت نوح کی طرح چٹان کی طرح سخت ہیں خدا کے دشمنوں پر. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آج فیصلہ عمر کے مسئلے پر ہوگا. تو فتح مکہ کے لیے نکلنے کی مشاورت میں اس میں حضرت عمر کی رائے کو حضور نے حضرت ابوبکر کی رائے پر ترجیح دی. کوئی کہیں جی کون افضل ہوا؟ میں نے کہا نہیں, میں نے کہا جب مرشد موجود ہوتا ہے نا تو پھر سارے خلیفے برابر ہوتے ہیں, پھر اس میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا. جب مرشد خود موجود ہو تو پھر سارے خلیفے برابر ہوتے ہیں, سارے نائب برابر ہوتے ہیں. ہاں مرشد کے رخصت ہو جانے کے بعد پھر کس کو کیا ترجیح دی گئی تھی اس کا مجموعی حساب لگا کر پھر ترجیحات, یا مرشد خود ہدایت کر دے. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو ترجیح دی گئی ہے حضرت ابوبکر کے فیصلے کو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو یہ اعلان کر دیا کہ کوئی کہیں پر بھی ہے بس مدینے پہنچے. صرف اہل مدینہ نہیں, باہر کے لوگ بھی آمانہ لوگ شروع ہوئے اور ایک مجمع انبواء کثیر گویا کہ جم گیا, اور اتنا بڑا کہ جس کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو گئی. اب سے پہلے اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا کبھی تیار نہیں ہوا, نہ بدر میں نہ احد میں اور نہ خندق میں نہ خیبر میں نہ موتا میں. یعنی آپ سمجھیے, یعنی حضور جس میں تھے, موتا کو غزوہ کہا گیا ہے لیکن حضور اس میں گئے نہیں. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ابتدا اور انجام کے بارے میں سب بتا دیا تھا, اس لیے اس کو غزوہ کہہ دیا جاتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خود بنفس نفیس جس کی قیادت سنبھالی اس میں یہ سب سے بڑا تھا. 10,000 صحابہ کرام کو تیار کیا گیا, مکے والوں کو خبر یہ پہنچ گئی کہ مسلمانوں نے ایک زبردست لشکر جرار تیار کر لیا ہے, اور ہم نے جو مسلمانوں کے لیے گدڑ بھپیاں سمجھی تھی یہ مسئلہ ٹھیک نہیں رہا, اور واقعی میں مسلمان آنا چاہ رہے ہیں. یہ بات جب ابو سفیان کو پتا چلی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو سفیان بن حرب, ایک ہے ابو سفیان بن حارث, یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں جو اسی واقعے میں اسلام لائے, اور یہ ہیں ابو سفیان بن حرب, یہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں اور قریش مکہ ہیں, بنو میاں سے حضور کے چچزاد ہیں, اور یہ قریش کے سردار تھے. جو عہد توڑا گیا اس میں بھی یہ شریک نہیں تھے, جو عہد مرتب ہوا تھا اس میں بھی یہ شریک نہیں تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو بڑے گھمسان قسم کی جنگ ہوگی اور مکہ میں بچے گا کوئی نہیں, پہلے تو ہم دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم مدینے آ رہے ہیں ہم مدینے آ رہے ہیں, اب تو انہوں نے پورا ارادہ کر دیا ہے اور یہ تیار ہو چکے ہیں جو ہے کہ وہ مکے کی طرف آنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت میں سختی کر دی تھی کہ کوئی راز لیک نہیں ہوگا. ہم جو ترتیب کر رہے ہیں, ہم جو مشقیں کر رہے ہیں, ہم جو لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ سیکیورٹی کا انچارج بنایا گیا. مدینہ منورہ کے جتنے راستے تھے اس پر چوکیاں لگائی حضرت عمر نے, ایک بندہ بھی مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا اور ایک بندہ بھی مدینے سے جا نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس کا مکمل انٹرویو اور اس کی پوری تحقیق حضرت عمر نہ کر لیں اور حضرت عمر اجازت نہ دے. کوئی بھی بندہ اگر باہر جا رہا ہے تو اس کو بلاتے حضرت عمر, اس کی پوری تحقیق کرتے کیوں جا رہے ہو, کیا جا رہے ہو, کیا ہے. جب مکمل اطمینان ہو جاتا کہ جاسوسی نہیں کرے گا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا, اور کوئی مدینہ منورہ کے اندر آ رہا ہے تو اس کو انٹری نہیں دیتے, تاکہ یہ اچانک سارا معاملہ ہو. اور یہ جنگ کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہمیں تیاری پکڑ نہ پائے اور وہ بالکل غافل ہو اور بندہ اس کے اوپر آ جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منصب عطا فرمایا تھا. لیکن جب مکمل ترتیب بن گئی اور قافلے نکلنے کا وقت تھا تو ابو سفیان کو کسی طریقے سے یہ بات پتا چل گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے. انہوں نے دوڑ لگائی مدینہ منورہ کی طرف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے میں روک لوں گا کہ آپ ایسا نہ کریں. جب وہ نکلے وہاں سے تو ان کو سب سے پہلی تشویش یہ تھی کہ میں کوئی واسطہ پیش کروں, ڈائریکٹ حضور کے پاس کیسے جاؤں, میں کوئی واسطہ پیش کرتا ہوں. تو ان کے لیے سب سے بڑا بینیفٹ یہ تھا کہ ان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ, میری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ابو سفیان کی بیٹی تھی, حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی, یہ سب سے بڑا بینیفٹ تھا کہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نکامے ہیں, اور میں ان کے پاس پہنچ گیا تو مجھے بہت آسانی سے سرکار تک اپروچ ہو جائے گی. یہ جیسی مدینہ منورہ کے اندر آئے کئی سالوں کے بعد اپنی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں. بیٹی پہلی ہجرت کر چکی ہے مکہ سے حبشہ کی طرف, اور وہیں حبشہ سے وہ مدینے آئی ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ 5 نبوی میں ہجرت ہوئی ہے, تو 13 سال کے 8 سال یہ ہو گئے, اور 16 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے باپ بیٹی کی. اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو پہنچ پوچھتے ہوئے ابو سفیان جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ داخل ہوئے تو کسی نے کہا یہ ام المؤمنین کا حجرہ ہے. اب باپ تھے سیدھا منہ اٹھا کے اندر آئے, اور جیسے ہی آئے تو سیدہ ام حبیبہ اندر تھی اور وہیں سے سلام کیا خاص انداز میں اپنی بیٹی کو جس طرح بچپن میں ان کو یاد کرتا. اب اس سے زیادہ کیا میں سمجھا سکتا ہوں کہ باپ اپنی بیٹی کو کیسے یاد کر سکتا ہے. بڑی محبت سے اس کو ان کو یاد کیا, اور ساتھ ہی کیونکہ تھکے ہوئے تھے ساتھ ہی بستر لگا ہوا تھا تو اس پر بیٹھنے کی کوشش کی تو سیدہ ام حبیبہ نے جواب دینے میں تاخیر کی اور خود جلدی سے چلتے ہوئے آئی, اور انہوں نے ابو سفیان جو ان کے والد ہیں ان کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دیا اور بستر کھینچ لیا. تو ابو سفیان کہنے لگے کہ بیٹی یہ کیا اکرام ہے, یہ کیا مہمان کی عزت ہے, میں تو تمہارا باپ ہوں, تم تو ایسے اخلاق والی نہیں تھی, تم نے تو مجھے بیٹھنے بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں اور نجس ہیں, تو رسول اللہ کے بستر کے اوپر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں, اس لیے میں نے اس بات کو کھینچ لیا. تو قیامت تک کی بیٹیوں کو ناموس رسالت کے تحفظ کا درس سیدہ ام حبیبہ نے دے دیا اور بتا دیا کہ وطن ہو, قوم ہو, ذات ہو, پات ہو, رشتے ہو, سب پیچھے ہے, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے, سب سے پہلی عزت اور مقام جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر جب ان کو, میں مختصر کر رہا ہوں یہاں پر, جب ان کو وہاں سے کوئی راہ نہ ملی تو وہاں سے آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میرے لیے کچھ کام کرو. انہوں نے کہا جی نہیں, جواری فی جواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم خود حضور کی پناہ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. سرکار نے فیصلہ کر دیا, بس بات ختم ہو گئی. وہاں سے حضرت عثمان غنی کے پاس گئے کہ عثمان دیکھو تم بڑے نرم دل ہو, تم میری سفارش کرو. انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. سرکار نے فیصلہ کر دیا, حضور نے جو فیصلہ کر دیا ہم حضور کے پیچھے. اتنے میں جب وہ تھک ہار گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ میں نے کئی واسطے کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے مجھے کوئی واسطہ نہیں ملا, تو میں جرت کر کے آپ کے سامنے آ گیا. اور ابو سفیان قریش کے سردار اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود ہیں کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے خاندان والا ہوں, آپ اس سے درگزر کریں. سرکار نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ جو شک میں نے دی تھی تمہیں اور یہ بات جو میں نے تم سے ذکر کی تھی کہ ان لوگوں نے ان کو مارا ہے, تو تم ان کو جانتے ہو؟ تو کہا بالکل جانتا ہوں لیکن آپ معاف کر دیں. جب انہوں نے معاف کر دیں کہ بات کی, ان کو سرکار نے سر جھکا کے پھر کوئی جواب نہیں دیا. پھر وہ بات کرتے رہے, سرکار نے جواب نہیں دیا, یہاں تک کہ وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ زہرا پاک کے حجرے کے باہر حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں, چھوٹی عمر تھی. انہوں نے فوراً امام حسن کو گود میں اٹھایا تو سیدہ زہرا پاک نے اندر سے آواز دی کہ تم اس کو نیچے رکھ دو. کہ لگے نہیں, دیکھو فاطمہ یہ جو حسن ہے نا یہ رسول اللہ کو بہت پسند ہے, تم اپنے ابو سے کہو کہ وہ مکہ والوں کو معاف کر دیں اور اس قسم کا معاملہ نہ کریں. سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کہ آپ حسن کو نیچے رکھ دو, آپ حسن کو اٹھا لو یا لے جاؤ, تب بھی جو رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے حسن بھی وہی مانے گا, میں بھی وہی مانوں گی, علی بھی وہی مانے گا. جب چاروں طرف سے یہ سلسلہ بند ہو گیا تو وہ وہاں سے لوٹ گئے مکہ کی طرف کہ اب جو ہوگا وہ مکہ کے اندر دیکھا جائے گا. وہاں سے لوٹے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے. اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے تو لشکر ایسا زبردست تھا کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں, جس کو قلب کہتے ہیں, کیونکہ جو لشکر ہوتا ہے جو اس کے سامنے جو ہوتا ہے وہ مقدمۃ الجیش, جو دشمن کا پہلے سامنا کرتا ہے, اور دائیں بائیں کو میمنہ اور میسرہ, اور جو درمیان میں جہاں پر جو مین لوگ ہوتے ہیں وہ درمیان کے اندر ہوتے ہیں تاکہ ان کو وہاں سے کورڈ کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں قلب. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ درمیان میں تشریف فرما ہے اپنی اونٹنی پر اور تشریف لے جا رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں اس سے پہلے کبھی اس قسم کی گویا کہ صف بندی کا سلسلہ نہیں ہوا تھا. یعنی حضور کے ساتھ تقریباً ہزاروں صحابہ کرام جو حضور کے پروٹوکول کے اندر چل رہے ہیں, انہوں نے لوہے کا بدن پہنا ہوا, یعنی سر سے لے کر پاؤں تک لوہا پہنا ہوا ہے, اور اس کی کمانڈ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا ہے کہ ایک ایک بندے کو ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا کہ کوئی اندر داخل تو نہیں ہو رہا. اس طرح یہ لشکر وہاں سے آ رہا ہے. بالکل جب مکہ کے قریب آپ پہنچ گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, رات کا وقت تھا, تو ابو سفیان پھر مکہ سے نکل کر آئے اور انہوں نے جب اس معاملے کو دیکھا, اور رات کے وقت جب چراغ روشن کیا گیا اس مکہ کی وادی کے اندر تو یوں لگتا تھا جیسے ایک پورا شہر آباد ہو گیا. ابو سفیان بہت گھبرا گئے کہ جناب یہ تو بہت بڑا لشکر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. انہوں نے پھر کسی طریقے سے حضرت عباس سے رابطہ کیا, سرکار کے چچا سے, حضرت عباس سے رابطہ کر کے مختصر یہ کہ حضور تک انہوں نے پھر رسائی حاصل کی. اور جب حضرت عباس گئے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میں ابو سفیان کو امان دیتا ہوں, تو کیا پہلے کہا کہ یا رسول اللہ میں جسے امان دوں آپ نے ان کو امان دی؟ فرمایا ہاں. فرمایا میں ابو سفیان کو امان دیتا ہوں. تو فرمایا چچا جس کو آپ نے امان دی اس کو میں نے امان دی. ابو سفیان جب حضرت عباس کے ساتھ, کیونکہ ایک ہی برادری ہے چچا زاد ہے, آ رہے تھے حضور کی طرف, تو وہ پہاڑ کا پورا علاقہ جو روشنیوں سے بھرا ہوا تھا, تو ابو سفیان نے کہا حضرت عباس سے کہ تیرے بھتیجے کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی, اور آج تیرے بھتیجے کی قوت دیکھو کیسی ظاہر ہوئی ہے, اور یہ تو بادشاہ ہے. تو حضرت ابو عباس نے فرمایا یہ بادشاہ نہیں, یہ نبی ہے, اور یہ نبوت کی طاقت ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین ہجرت کے بعد اللہ رب العالمین ان کے صحابہ کی محنت اور مشقت اور مشکلات کے بعد اللہ رب العالمین ان کو عروج عطا فرماتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سرکار سے حضرت عباس نے عرض کی کہ حضور ان کا بہت ادب کرتے تھے کہ بندے کا چچا جو ہوتا ہے, حضور فرماتے سن و ابی ہی, وہ بندے کے باپ کی طرح ہوتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ آپ ابو سفیان کے دل کو نرم کرنے کے لیے کچھ بشارت دے دیں. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, کہ جو میں جب مکہ کے اندر آؤں اور جو ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا گیا ہم تلوار اس پر نہیں اٹھائیں گے. تو حضرت عباس نے پھر حضور سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ یہ حکیم بن ہزام بھی ساتھ میں کھڑے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, حکیم بن ہزام کے گھر میں بھی اگر کوئی چلا گیا تو میری طرف سے وہ امن میں. پھر حضور نے اور فرمایا, فرما جا کر اعلان کر دیں جس نے دروازے بند کر دیے وہ امن میں, جس نے کھڑکیاں بند کر دی وہ امن میں, جس نے اسلحہ نہیں اٹھایا وہ امن میں, جس نے ہمیں ترچھی نظر سے نہیں دیکھا وہ امن میں. یعنی اب مجدہ حضور علیہ السلام, پہلے یہ ساری باتیں منوانے کے لیے سارا روب رکھا گیا کہ یہ ہماری کمزوری نہیں ہے, اگر ہم ایسے معاف کر دیں تو تم سمجھو کہ شاید ہم ڈرے ہوئے ہیں. لیکن پورا غلبہ جب حضور علیہ السلام نے اس پر ظاہر کیا تو فرما جائے مکہ کے اندر اعلان کر دیں کہ جو حرم خدا میں آ گیا وہ امن میں, جو مسجد حرام میں آ گیا ہم اس پر تلوار نہیں اٹھائیں گے, جو مکہ سے نکل گیا پہاڑیوں پر چلا گیا اسلحہ نہیں اٹھایا وہ امن میں, لیکن جو ہمارے سامنے آ گیا تلوار اٹھایا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اور جو حکیم بن ہزام کے حجرے میں چلا گیا وہ امن میں. اس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قافلہ روانہ ہوئے تو اس میں حضرت خالد بن ولید سے کچھ لوگوں نے مڑ بھیڑ کی, اس میں صحابی شہید ہوئے اور حضرت خالد بن ولید نے ان کے 12 بندوں کو وہیں پر گرا دیا. جب سرکار کو خبر پہنچی تو سرکار نے فرمایا خالد نے بالکل ٹھیک کیا کہ جس نے تلوار اٹھا کر سامنے آیا تو پھر ان کو قتل کرنے کا حکم تھا, ان کو مارنے کا حکم تھا کہ جناب جب اعلان کر دیا گیا تو وہ کس طرح حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں ایک صحابی بھی شہید ہوئے, حضرت خالد بن ولید نے مقابلہ کرتے ان کے 12 بندوں کو مار دیا, پھر وہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ کا ورود مسعود ہوا. اور کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے تھے تو اس سے پہلی والی رات جس میں حضور نے افطار کیا تھا, کیونکہ اجازت حضور نے دی تھی سفر کے اندر کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھے, جو نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے, سرکار کا روزہ تھا. افطار کا جب وقت ہوا تو سرکار کو خبر آئی کہ حضور یہ مکہ سے دو بندے آئے ہیں جو خاص آپ سے ملنا چاہتے ہیں. سرکار نے خبر پہنچ گئی تھی کہ کون ہے, سرکار فرمانے ان کو کہو جاؤ مکہ میں ملاقات ہوگی. تو وہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس آئے, کہنے لگے آپ حضور سے سفارش کریں کہ حضور ہمیں وقت دیں. تو ام سلمہ گئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اور ایک آپ کے چچا کا بیٹا ہے ابو سفیان بن حارث. سرکار فرمانے نہیں, ابو سفیان بن حارث نے میرے دل کو بہت تکلیف پہنچائی, یہ میرا چچا کا بیٹا ہو کر مجھے جانتے ہوئے بھی اس نے میرے خلاف ہجو کہے, اس نے بڑے سخت جملے کہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بہار ہی یہ کہا کہ سرکار یہ جملہ تمہارے لیے ضرور کہیں گے کیونکہ تم نے سخت جملے کہے, سرکار کی پاکیزہ زندگی پر تم نے جان بوجھ کر حملہ کیا اور تم سب کچھ جانتے تھے, چچا کے بیٹے تھے, خاندان بھی تمہارا ایک ہی ہے, تم جانتے تھے سرکار کا بچپن کیسے گزرا ہے, لیکن تم نے مکہ مکرمہ کے اندر سرکار کو بہت تکلیف پہنچائی اور دشمنوں کے ساتھ تم جا کر, یعنی رشتے دار جب دشمنوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو بڑی دل آزاری ہوتی ہے, یہ جو جانتا ہو تو تم سرکار کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک راز بتانا کہ یہ اس چیز سے تکلیف پائیں گے, یعنی بظاہر بندے کی کمزوری بتانا, یعنی حضور کی کیا کمزوری ہوگی ماذا اللہ, لیکن اذیت پہنچانے کے لیے. تو کہا تم نے یہ کیا, تو حضرت علی سے کہنے لگی کہ میں کیا کروں, انہوں نے کہا دیکھو ٹھیک ٹھاک جاؤ اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا, ابو سفیان کے طرح لمبی باتیں نہیں کرنا, سیدھا جانا اور حضور سے کہنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور حضور کے سامنے جا کر ایسے کہنا کہ حضور میں ایسے ہی ہوں کیونکہ آپ یوسف علیہ السلام جیسے ہیں اور میں ان کے بھائیوں کی طرح ہوں, اور میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور میں آپ کے سامنے, حضرت علی نے کہا تھا کہ یہ آیت جا کر سامنے پڑھ دینا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وانا کنا لخاطئین, کہ بخدا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے اور ہم ہی خسارے و خطا واروں میں سے تھے. جیسے ہی ابو سفیان بن حارث حضور کے سامنے آئے، یہ حضور کے چچا حارث کے بیٹے تھے. ام سلمہ نے جب کہا تو سرکار نے کہا کہ ٹھیک ہے آنے دو. جیسے وہ آئے سرکار یہ جملہ کہتے کہ تم نے جو ہے کہ مجھے بڑی عزت دی، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ قول پڑھ کے سنایا اور سامنے سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تاللہ خدا کی قسم لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت عطا فرمائی، ہم تو آپ کی عزت کو کم کرنے کے در پر تھے لیکن اللہ نے آپ کو بہت بڑی فضیلت ہم پر عطا فرمائی. وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِعِينَ، اور یقیناً ہم آپ کے سامنے رسوا ہو گئے، ہم خطا کار ہو گئے. یہ جملہ سننے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر جھکایا اور حضرت یوسف والا جملہ دہرایا، فرما لا تصیب علیکم الیوم، جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، یغفر اللہ لکم وہ ارحم الراحمین، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لا تصریب علیکم الیوم، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. تم نے اعتراف کر لیا، اپنی کوتاہی مان لی اور اپنی سازشوں کو تم نے قبول کر لیا کہ تم خطا پر تھے، تو لا تصریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، آج تم سے کوئی سزا نہیں لی جائے گی، آج تمہیں نہ کوئی سزا دی جائے گی نہ تجھ پہ کوئی گرفت ہوگی. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ رب العالمین یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ ارحم الراحمین، اور اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. اس وقت ابو سفیان بن حارث آئے حضور سے بغلگیر ہوئے اور بہت روئے، سرکار نے فرمایا نہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ چچزاد تھے. لیکن پھر انہوں نے بدلہ جو اپنا پورا کیا اس کی، یعنی فتح مکہ کے فوراً بعد، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح ہونے کے بعد 15 دن مکہ کے اندر گزارے تھے، اور جس وقت حضور مکہ کے اندر تھے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، وقت ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا ہے، کہ جب حضور مکہ کے اندر 15 دن رہے، جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ حضور جب علاقہ فتح کرتے تھے تو وہاں 3 دن گزارتے، مکہ کے اندر حضور 15 دن رہے. انصاریوں کو بڑی فکر رہ لگ گئی تھی کہ حضور 15 دن رک گئے، لگتا اب حضور مدینے نہیں جائیں گے، یعنی حضور نے اب مدینے نہیں جانا. وہ ان کے خیموں میں ایک ماتم کا سما تھا، وہ کھانا انہوں نے چھوڑ دیا، رونا دھونا انہوں نے شروع کر دیا. سرکار نے ان کو بلایا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ کہ حضور کیا بات کریں؟ حضور نے فرمایا ہاں جو تم نے جملے کہے ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور اس وقت میں نے وعدہ کیا تھا کہ جس وقت تم نے میرے ہاتھ پر بیعت مینا کے اندر کی تھی، جب تم میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ہجرت سے پہلے، تو تم نے یہ کہا تھا مجھ سے، اور مجھے تمہارا وعدہ یاد ہے. کیونکہ جس وقت حضور بیعت کر رہے تھے تو صحابہ نے ان سے کہا تھا انصاریوں سے ہجرت سے پہلے منا کے مقام پر کہ آج تم بیعت تو کر رہے ہو لیکن تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ جس کے ہاتھ پر تم بیعت کر رہے ہو مدینے کے یہودی تمہیں کاٹ کے رکھ دیں گے اور تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم تیار ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے، لیکن آپ بھی ہم سے ایک وعدہ کریں. کہنے کہ کیا؟ کہ کبھی ایسا ہو کہ غلبہ ہو جائے اور پھر یہ سارا علاقہ فتح ہو جائے تو کیا آپ جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کر دوبارہ ادھر آ جائیں گے؟ تو سرکار علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ نہیں، میں ہمیشہ انصار کے، اللہ نے مجھے اگر فیصلے کا موقع دیا تو میں اپنا فیصلہ انصار ہی کے لیے کروں گا اور میں انصار کے ساتھ رہوں گا. سرکار علیہ السلام نے انصاریوں اہل مدینہ سے کہا، فرمایا کچھ نہیں ہوگا، مکہ میرا عزیز ترین شہر ہے، لیکن میں نے تم سے وعدہ کر لیا ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور اب دیکھیے قیامت تک حضور انصار کے ساتھ ہی ہیں، یعنی مدینہ منورہ کے اندر حضور ہیں. ابو سفیان کا ایک واقعہ پیش کر کے ہم اختتامی جملے کی طرف چلتے ہیں. یعنی 15 دن حضور مکے کے اندر رہے، یعنی 20 رمضان مبارک کو فتح مکہ ہوا تھا، 15 دن حضور رہے وہاں پر، اور 15 دن کے بعد مکہ کے قریب ایک وادی ہے طائف، طائف کے علاقے کے جو لوگ تھے وہ بڑے جنگجو تھے، انہوں نے حضور کو چیلنج کیا کہ آپ نے مکہ کے اندر ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے، اور مکہ کے لوگ انتہائی جاہل اور ان پڑھ ہیں، ان کو لڑنا جھگڑنا نہیں آتا، آپ ہم سے لڑ کر دیکھیں تو ہم آپ کے لوگوں کو سبق سکھا دیں کہ آپ نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے. سرکار کا ارادہ تھا مدینے کا، سرکار نے فرمانے ہے وہ طائف چلیں گے. اب مدینے جانے کے بجائے مکہ سے حضور طائف کی طرف روانہ ہوئے، اور مقام حنین پر وہ جنگ ہوئی ہے جس کو غزوہ حنین کہتے ہیں. اہل طائف کے ساتھ بڑی گھمسان قسم کی وہ جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ کے اندر یہی ابو سفیان بن حارث، کیونکہ جب جنگ ہوئی تو جنگ کے اندر بھگدڑ مچ گئی تھی، کیونکہ جب حضور جا رہے تھے تو وہ حنین کا علاقہ ایک میدانی علاقہ ہے اور وہاں چھوٹے چھوٹے پہاڑی کے ٹیلے ہیں، کافر پہلے سے آگے پیچھے پہاڑی کے ٹیلے کے پیچھے چھپ گئے تھے تلواریں لے کر، دو دو چار چار آدمی، ادھر دو دو دس دس. صحابہ جس طرح اندر گئے میدان کی طرف تو انہوں نے گھیر کر حملہ کر دیا، اور اتنا زبردست قسم کا حملہ کیا کہ پتہ نہیں چلتا تھا سامنے کون ہے پیچھے کون ہے. تقریباً صحابہ پیچھے کی طرف دوڑے، یہ بھاگنا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ پیچھے جا کر پوزیشن لیں اور اپنے اوسان کو ہم، کیونکہ اچانک یہ سب کچھ ہو گیا تو اپنے اوسان کو پھر ہم بحال کریں اور پوزیشن لے کر ہم آئے تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ سارے لوگ پیچھے چلے گئے لیکن ایک صرف حضور تھے. حضور اس وقت سفید خچر پر سوار تھے. سرکار نے اپنے خچر کا منہ موڑا نہیں بلکہ اسی لشکر کے اندر حضور اپنے خچر کو ایڑی لگا کر دوڑا رہے تھے اور حضور کے ہاتھ میں تلوار تھی اور سرکار ایک آواز لگا کر کہتے تھے کہ انا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملہ کہتے تھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, کہ ڈرانا نہیں مجھے, میں سچا نبی ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, اور تمہیں پتا ہونا چاہیے میں عبد المطلب جیسے جرت مند دادا کا بیٹا ہوں. یہ جملہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت عباس نے کہا کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ سارا لشکر تتر بتر ہو گیا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی خوف نہیں تھا اور سرکار کے ہاتھ میں تلوار تھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر کے اندر داخل ہوئے. تو جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت حضرت عباس نے ابو سفیان کا ہاتھ پکڑا. یہ ابو سفیان بن حرب نہیں, ابو سفیان بن حارث سرکار کے چچا کے بیٹے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے, ان کا ہاتھ پکڑا. فرمایا تو روتا رہتا ہے نا کہ حضور ناراض ہیں, تو آج حضور کو راضی کرنے کا وقت آ گیا کہ تو اپنے ایمان کی صداقت دے دے. انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا تو حضور کے سامنے آ اور سامنے آ کر ذرا کافروں کے ساتھ جم کر لڑ اور پیچھے سے میں کچھ بات حضور سے عرض کرتا ہوں. تو وہ گئے اور حضور سے کافی فاصلے کے اوپر وہ جنگ میں شریک تھے اور کافروں کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے, ان کے جسم پر بھی زخم آ رہے تھے. اتنے میں ان کے بازو پر بھی تلوار لگی, ان کے سینے پر بھی تلوار لگی, لیکن وہ بڑی جمع مردی کے ساتھ ان کے قبیلوں کے ساتھ جو بنو ثقیف اور حواذن ان کے ساتھ لڑ رہے تھے, جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ان پر پڑی کہ جناب یہ بڑی جمع مردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں, یہ گر جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں تلوار لے کر پھر آگے بڑھتے ہیں. تو اتنے میں حضرت عباس نے حضور کے مشاہدے کو دیکھ کر قریب آئے اور کان میں کہنے لگے حضور یہ ابو سفیان ہے. سرکار نے فرما ہاں چچا جان میں اس کو دیکھ رہا ہوں. فرما حضور یہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. سرکار نے کہا میں بھی پیار کرتا ہوں. فرما نہیں حضور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا ہے, کلمہ تو پڑھ لیا آپ کریم ہیں تو آپ نے جو ہے کہ وہ کلمہ قبول کر لیا ہے لیکن آپ کے دل میں اس کے بارے میں غم ضرور موجود ہے. حضور فرما نہیں چچا جان ایسا نہیں ہے. تو حضرت عباس نے حضور کے جو بازو تھا اس کو پیار سے دبا کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ پیار کا ایک جملہ اس کے لیے بول دیں تو یہ بڑا خوش ہو جائے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک جملہ کہا جس میں ایک لفظ کہا تھا یا اخی, اے میرے بھائی. ابو سفیان کہتے جب میرے کان میں آواز آئی کہ حضور نے مجھے اتنے لاڑ سے بھائی کہا, کہتے روح زمین کی دولت مجھے مل جاتی, مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی جو مجھے اس جملے کی تاثیر ہوئی. وہ وہیں سے مڑتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آتے ہیں اور فرط محبت میں وہ ایسے جذبات میں ہیں کہ حضور کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور حضور کے قدموں میں گر کے حضور کے پاؤں کو چوم رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ابو سفیان بن حارث کو دیکھ لے. اسی کو امام احمد رضا نے کہا تھا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو یہ ابو سفیان بن حارث, اس میں دیکھیے پاؤں چومنے کا بھی ثبوت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پاؤں چومے اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ تھا. اور جب پاؤں چومے تو پاؤں چومنے کے لیے جھکنا بھی پڑا. کہتے جی جھکنا منع ہے. میں نے کہا جی جھکنا خام خام منع ہے, ایسے جس طرح کے کورٹ کے اندر عدالت میں لوگ نہیں ہوں وکیل جھک رہا ہوتا, یہ حرام ہے جھکنا کسی کا. ہاں اگر کوئی نیک صالح اللہ والا بندہ ہو تو اس کے ہاتھ چومنے کے لیے یا کسی نیک ہستی کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کے لیے اگر جھکنا پڑے تو یہ جھکنا ان کی تعظیم کے لیے, وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو یہ جس جی پھر چومنے کی کیا حیثیت, اللہ کے علاوہ تو کسی کی تعظیم نہیں. میں نے کہا دیکھیں حجر اسود کو چومنے کے لیے ہم جھکتے ہیں اور ہاتھ چومنے کا مسئلہ حجر اسود سے آیا ہے, بلکہ حجر اسود کو چومنے کو ایک لفظ کہا جاتا ہے استلام. استلام کا معنی ہے تعظیم کرنا, یعنی بندہ خانہ خدا میں جا کر اس پتھر کی تعظیم کرتا ہے, اس پتھر کی تعظیم کرتا ہے. تو جس پتھر کو حضور سے نسبت ہو جائے تو اس کی تعظیم عبادت ہے. تو جو حضور کے دین کو لے کر چل رہا ہو تو اس کی تعظیم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور اللہ کی تعظیم ہے اور دین کی تعظیم ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے اس مسئلے کو لکھا, تمام فقہا نے لکھا, حدیثوں میں آیا صحابہ کرام حضور کے ہاتھ اس لیے چومتے تھے, پاؤں اس لیے چومتے تھے, اس کے بعد تابعین چومتے تھے. اور تمام علماء فقہا نے اپنی کتابوں میں جیسے فتاوی عالمگیری میں بھی ہے کہ وقت کے اگر کوئی بزرگ ہو, عالم ہو, شیخ ہو, یہاں تک کہ ریاست کا بادشاہ ہو اور ریاست کا بادشاہ ہو, سربراہ ہو اور نیک اور صالح ہو تو اس کے پاؤں کو چومنا بھی رعایا کے لیے مستحب لکھا گیا ہے. ہاتھ کو چومنا مستحب لکھا گیا. اب یہ چومنا کیا ہوا, یہ جھکنا کیا ہوا, چومنے کے لیے. یہ جھکنا کیا ہوا, پاؤں کو چومنے کے لیے. تو جھکنا اگر اس نیت کے ساتھ ہے کہ دس بوسی کی جائے گی قدم بوسی کی جائے گی تو شریعت متحمل روا ہے. خود امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے عدب المفرد کے اندر لکھا کہ جب حضرت عباس حضور کے چچا اور حضرت علی کے چچا جب وہ مجمع میں آتے تھے تو حضرت علی اپنے چچا کے پاؤں بھی چومتے تھے اور ہاتھ بھی چومتے تھے. یہ آداب ہے بزرگی میں. اس لیے صالحین جو اپنے ماں باپ کے پاؤں چومتے ہیں, اچھے بچے نیک لوگ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں پاؤں چومتے ہیں, تو یہ شرن بدت نہیں. یہ اب غامدی جیسے شیطان پیدا ہو گئے جو اس کو متنازع بنا رہے ہیں, ورنہ یہ شریعت مطہرہ میں تواتر کے ساتھ ہی چیز کے سلسلہ ہے کہ دس بوسی نہ بدعت ہے نہ حرام ہے. ہاں چومنا اس کے ہاتھ جائیں گے جس کو شریعت مطہرہ نے روا رکھا ہے, شریعت مطہرہ نے روا رکھا. تو یہ میں نے درمیان سے ایک واقعہ حضرت ابو سفیان بن حارث کا ذکر کیا. اب آخری بات یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود خانہ خدا کے اندر جیسی ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعلان تھا کہ جو اسلحہ رکھ دے وہ امر میں ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس سے ہماری کوئی جنگ نہیں, جو خانہ خدا کے اندر آ جائے اس سے ہماری کوئی جنگ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو علماء نے لکھا کہ آپ اپنی اونٹنی پر جلبگر ہے, سر پر آپ کے کالا عمامہ شریف ہے, اور یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ فتح کی انہ فتحنا لک فتحا مبینا, یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہے, اور ان کے ساری کا عالم یہ کہ سارا مکہ کانپ رہا ہے کہ ان کو تو ہم نے بڑی بے دردی کے ساتھ نکالا ہے, بڑی سختی کے ساتھ نکالا, یہ تو آئیں گے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ان عز و انکساری کا غلبہ اتنا ہے کہ سر مقدس آپ کا جھکا جا رہا ہے, جھکا جا رہا ہے. اونٹنی کا جو کجاوا ہے اس پر آپ کا سر لگتا ہے, اور آپ سر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھتے کہ کوئی یہ سمجھے کہ آج بہت بڑا غلبہ ہو گیا ہے, بلکہ آپ سر جھکا کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور زبان پر یہ آیت پڑھتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک محبوب ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور روشن فتح عطا فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خانہ خدا کے اندر آئے اپنی اونٹنی کے ساتھ حضور مسجد حرام کے اندر آئے, سب سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے حجر اسود پر اور اپنی لاٹھی کو حجر اسود کی طرف کیا. ہاں, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ میں کمان پکڑی ہوئی تھی, اس کے ایک دستے کو حضور نے حجر اسود کی سیدھ میں کیا اور پھر اس کو بوسہ لیا یعنی استلام کیا, اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کا طواف اونٹنی پر شروع کیا. سات چکر لگانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ خدا کے اندر تشریف لے گئے. جب اندر جب بت لگے ہوئے تھے اور جو کافروں نے بت بنائے تھے اس میں سے ایک بت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا, معاذ اللہ انہیں ایسی بنایا ان کی شبی بنانے کی کوشش کی گئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شبی بنائی, تو سرکار نے بڑا اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ ظالم دیکھو کیا کرتے ہیں, سارے بتوں کو حضور نے گرا دیا. یہاں پر بھی ایک باریک بات ہے, وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ میں یہاں پر ایک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آئے تو میں بتاؤں گا. سارے بتوں کو گرایا یعنی کچھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کمان سے مار کر گرایا. فرما قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا, تحقیق حق آ گیا اور باطل جو ہے کہ وہ ختم ہو گیا, اور باطل نے ختم ہونا تھا, سارے بت گرا دیے گئے. لیکن جو حضرت ابراہیم کی شبی بنائی گئی, حالانکہ حضرت ابراہیم کے چہرے کو جانتے نہیں تھے لیکن منسوب ہو گیا وہ حضرت ابراہیم کی طرف, تو سرکار نے اس بت کو گرایا نہیں, بت کو گرایا نہیں. ایک صحابی سے کہا کہ پہلے پانی لے کر اس رنگ کو ختم کرو, یہ نقش و نگار جو بنائے ہیں نا اس کو ختم, پہلے نسبت کو ختم کیا. توجہ ہے, فرما پہلے اس کے جو ہے وہ نقش و نگار ان جھوٹوں نے جو ان کو کیا پتا سرکار نے فرما ابراہیم کون تھے, لیکن ایک نقش و نگار انہوں نے بنا دی. اس سے بہت سبق ملتا ہے. سرکار نے سارے بت گرائے اس بت کو نہیں گرایا, فرما پہلے پانی اٹھاؤ اور اس جو بت پر حضرت ابراہیم کی تصویر بنانے کی کوشش کی گئی پہلے اس کو مٹاؤ, اس کو مٹا دیا گیا, اب کوئی آثار نسبت کے نہیں رہے, فرما اب اس کو گرا کر توڑ دو, گرا کر توڑ. سرکار نے جب طواف کیا نا تو دیکھے کعبے کے چار رکن ہیں, چار کونے ہیں, جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, حجر اسود اس کو رکن اسود, اس کے بعد رکن شامی, اس کے بعد رکن عراقی, اور اس کے بعد رکن یمانی, یہ چار کونے. تو یہ جو آگے کے جو دو کونے ہیں نا شامی اور عراقی, حضور نے اس کی تعظیم کبھی نہیں کی, تعظیم کرنے سے مراد اس کو ہاتھ کبھی نہیں لگایا. یہ جو باقاعدہ جو پچھلے دو کونے ہیں یعنی رکن اسود جہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کا, یعنی جب آپ گھوم کر آتے ہیں تو رکن اسود سے پہلے جو کونا آتا ہے, آج بھی آپ دیکھیں وہاں پر غلاف کعبہ کی ایک چھوٹی سی جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے. اب وہ کیوں چھوڑتے ہیں ان کا تو کوئی عقیدہ نہیں, لیکن میں بات یہاں پر بتا رہا ہوں کہ آج وہ باقاعدہ طور پر وہ کونا واضح طور پر نظر آتا ہے, اور آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ طواف کرنے والے جا جا کر اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران طواف میں اس کونے رکن یمانی کی بھی تعظیم کی, یعنی ہاتھ لگایا حضور نے اس پر تعظیم کی اور اس کی بھی تعظیم کی. تو یہ جو بدھ بدھ پتھر پتھر کرتے, تو میں نے کہا خانہ کعبہ بھی تو پتھر ہی کا ہے, لیکن نسبت دیکھیے سوال ہوا علماء سے کہ ان دو رکنوں کی تعظیم کیوں نہیں کی انہوں نے، اس پر ہاتھ کیوں نہیں لگایا پیار سے، ان دونوں کی تعظیم کیوں کی انہوں نے؟ تو فرمایا اس لیے کہ آگے کے رکن جو تھے نا وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا تو کھڑا تو یہاں سے کیا تھا، لیکن آگے تو وہ آگے تک تھا، قریش مکہ کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے آگے حتیم بنا دیا ہے، وہ حتیم کعبے کا حصہ ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو اصل جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا وہ کونے آگے تک گئے تھے، لیکن آج وہ نظر نہیں آتے، لیکن یہ جو کونے وہ موجود ہیں، تو حضرت ابراہیم کی نسبت کی وجہ سے حضور نے ان دونوں پر ہاتھ لگایا. یہ مسلم امام احمد نبوی، یہ تبرکات کی بہت بڑی دلیل ہے، یا سارے صالحین سے محبت کی بہت بڑی دلیل ہے، یادگاریں مٹانے کی نہیں ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں باقاعدہ طور پر دونوں رکنوں پر ہاتھ لگایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعظیم فرمائی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف سے فارغ ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر جب جانے کی بات ہوئی تو سرکار نے عثمان بن طلحہ کو بلایا کہ اسے بلائیے. تو جب ان کو بلایا گیا تو کلید بردار جو تھے عثمان بن طلحہ وہ آئے، ان سے کہا دروازہ کھولیں. تو وہ دروازہ کھولتے تو حضور کو دیکھتے تھے اور سر جھکاتے تھے، یعنی دروازہ کھولتے تھے اور ایک نظر ڈر کے حضور کو دیکھتے تھے پھر سر اٹھاتے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھول دیا انہوں نے تو چابی انہوں نے حضور کے ہاتھ میں دی، تو سرکار نے چابی ہاتھ میں لے کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. فرمایا تجھے عثمان وہ وقت یاد ہے؟ وہ کہنے لگے کون سا وقت؟ کہ وہ وقت جب میں قریش کے دور میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہا تھا تو تم مجھے داخل ہونے سے روک دیا تھا. تو میں نے کہا اس وقت تو سب داخل ہو سکتے ہیں، مجھے کیوں روک رہا ہے؟ تو تو نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے. تو میں نے اس وقت تجھے عثمان کہا تھا کہ وہ دن کیسا ہوگا عثمان کہ تیری یہ چابی میرے پاس آئے گی اور اس مکہ کے اوپر میں فاتح ہو کر آؤں گا. تو تو نے مجھ سے کہا تھا اس دن تو قریش بہت ذلیل ہو جائیں گے. تو میں نے تجھے کہا تھا قریش ذلیل نہیں ہوں گے، قریش کو اصل عزت اس دن ملے گی. تو وہ رونے لگے، کہنے لگے میں ایک بات بتاؤں؟ کہاں کہ وہ دن ہے اور آج دن ہے، یہ بات میں دل سے بھولا نہیں، اور آج نہیں آپ نے بات یاد دلائی. سرکار نے وہ چابی اٹھا کر ان کے ہاتھ میں رکھی، کہا عثمان یہ چابی لے، یہ چابی تیرے ہی ہاتھ میں لے گی، کوئی ظالم اور جابر ہوگا جو تیرے ہاتھ سے چابی لے گا. تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں حضور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا اور آج سے کئی سال پہلے آپ نے یہ بات بیان کر دی تھی، اور یقینا اتنے سال پہلے بات کو بیان کرنا اور ہو بہو اسی نوعیت کے ساتھ ہو جانا یہ کام صرف اللہ کے رسول کی زبان سے جاری ہو سکتا ہے. اس وقت عثمان بن طلحہ حضور کی طرف متوجہ ہوئے اور سرکار کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر انہوں نے سلام قبول کر لیا. نماز کا وقت اس وقت ہو گیا، اور نماز کا وقت جیسی داخل ہوا تو سرکار نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ خانہ کعبہ پر چڑھ جاؤ اور خانہ خدا پر چڑھو، کیونکہ کافر اگر اس مکان کو خدا سمجھتا ہے تو آج ان کے اس عقیدے کو بھی توڑو. اگر کافر اس مکان کو، اس پتھر کے بنے ہوئے کعبے کے مقدس گھر کو، اگر اس کو خدا سمجھتا ہے تو آج بلال اس کے اوپر چڑھ، اور چڑھ کر جو رب حقیقی ہے اس کی بارگاہ میں تکبیر بلند کر. تو حضرت بلال اوپر چڑھے تو یہ قریش مکہ کے لیے بڑی عجیب سی صورتحال تھی. ایک تو حضرت بلال غلام تھے اور قریش بڑے نخوت والے، وہ عام بندے کو کعبے کے قریب نہیں گزرنے دیتے تھے، تو سرکار نے ان کو جناب جو ہے کہ وہ کعبے کے اوپر چڑھا دیا. تو ایک ان کے اوپر یہ بڑا بوجھ اترا کہ یہ کیسا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ عتاب بن اسید، ابو سفیان اور چند ان کے ساتھ ساتھی دور بیٹھ کر معاذ اللہ حضرت بلال کے لیے بڑے عجیب جملے کہنے لگے کہ اس کالے شخص کو دیکھو، یہ کس طرح خانہ کعبے کے اوپر چڑھ گیا، اور یہ دین ہے؟ اس کو آپ دین کہتے ہیں؟ اس غلام کو اوپر چڑھا دیا اور یہ اذانے اوپر جو ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے اور باتیں کر رہا ہے. آج میرا باپ اسید اچھا ہوا مر گیا، اگر وہ زندہ ہوتا تو کعبے کی اس توہین کو دیکھ کر وہ مر جاتا. تو جب اس نے یہ بات کی عتاب بن اسید نے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ساتھ ہی ابو سفیان، حضور بہت دور ہیں اور یہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابو سفیان نے ان سے کہا لا قول الشیا، ان سے کہا تم کیا کہتے ہو بھائی؟ ابو سفیان، انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا جو ہو رہا ہے انہیں. ابو سفیان نے کہا میں کچھ نہیں کہتا. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا لو تکل تو، لو تکلم تو، اگر میں کچھ بھی کہوں گا لاخبرت عنی حاضل عصا، یہ کنکریاں رسول اللہ کو بتا دیں گی ہم کیا بات کر رہے تھے. یہ جملہ ابو سفیان نے ختم نہیں کیا، جو سیرت کی کتاب ہے آپ اٹھا کر دیکھیں، سرکار وہیں سے بیک ہوئے آئے اور سرکار نے آ کر عتاب بن اسید سے کہا تو نے کیا بات کی بلال کے بارے میں؟ انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے بات کی تھی، آپ کو کیسے بتایا؟ پتا چلا حضور نے فرمایا جس نے نبی بنا کر بھیجا اس نے بتایا ہے. عتاب بن اسید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ ساری چیزوں کی خبریں آپ کو دیتا ہے، تو ہم باہر کیوں رہیں؟ تو ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو کر ہاتھ پکڑ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وہ اشہد ان محمد رسول. تو دیکھیں سرکار کا علم اور یہ تعظیم تھا جو ان کو ایمان کی طرف لے کر آیا. اور یہی عتاب بن اسید ہیں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے لوٹتے وقت مکہ کا گورنر بنایا. یہ حضور کے دور حیات میں بھی گورنر رہے, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی گورنر رہے, کیونکہ سرکار جب یہاں سے نکلے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کا مفتی اعظم جس کو بنایا وہ حضرت معاذ بن جبل تھے. علاقہ فتح ہو گیا ہے, گورنر بنا دیا سرکار نے عتاب بن اسید کو, اور معلم بنایا اور سب سے بڑا قاضی القضہ بنایا حضرت معاذ بن جبل کو کہ لوگوں کو شریعت کے مسئلے اب یہ بتائے گا اور لوگوں کو راہ حقیقت جو ہے یہ بتائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر تقریباً 15 دن گزارے, اور جو مال غنیمت تھی اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم فرمایا ہر ایک کے ساتھ. یہ 15 دن کے اندر حضرت فاروق اعظم کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ جو کلمہ پڑے گا عمر کے سامنے جائے گا. اس 15 دن کے اندر حضور کا یہ عمل مبارک سنی اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں. ایک گھر میں کفر نہیں رہا. حضرت سرکار صفا کی پہاڑی پر گئے تو حضرت امیر معاویہ حضور کے پاس آئے, معاویہ بن سفیان حضور کے پاس آئے, سرکار نے بڑی مسکراہ کر ان کو دیکھا اور انہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کلمہ پڑھ لیا. اس طرح یہ تمام, اور قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا کہ محبوب جو قبل فتح تھے یا بعد فتح, جو فتح سے پہلے ایمان لائے بعد والے ان کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے. تو حضرت معاویہ حضرت علی جیسے نہیں ہو سکتے, حضرت معاویہ حضرت علی جیسے نہیں ہو سکتے, لیکن حضرت علی جیسے نہ ہونے کی نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ فرماتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا رتبہ بعد والوں سے زیادہ ہے, لیکن جو بعد میں ایمان لائے ان سے بھی اللہ رب العالمین کلن وعد اللہ الحسنی, ان سے بھی اور ان سے بھی سب سے خدا نے بھلائی کا ارادہ کر دیا. جو بعد میں ایمان لائے معاویہ وہ پہلے ایمان لانے والے علی جیسے نہیں ہو سکتے, لیکن وہ معاویہ جو حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے صحابی ہوئے ہیں وہ قیامت تک کے غوث قطب اور ابدال ان کے جوتے جیسے بھی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے صحابی کی توہین نہیں کرنی چاہیے, صحابی کی توہین بولیے نہیں کرنی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے معاملات میں یہ خلف شاری نہیں کرنی چاہیے. اور میں اس میرا یہ موضوع نہیں ہے, حضرت مولا مرتضیٰ کا رتبہ تو بہت ہی اوپر ہے. آپ یوں پوچھئے کہ جس طرح بندہ آسمان کو دیکھے تو اس سے بھی اونچا رتبہ حضرت معاویہ سے اوپر ہے. لیکن میں جو کہتا ہوں جو جعلی قادری بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں اور پیچھے خسر فسر حضرت امیر معاویہ کے لیے کرتے ہیں, میں نے کہا ظالموں ایسا نہ کرو, کس غوث پاک کو پکار رہے ہو؟ میں لمبی بات نہیں کرتا, تمہارے پیر تو میں نہیں دکھا سکتے تو یہ فقیر تمہیں بتا دے گا, آؤ غوث اعظم کی کونیت طالبین اٹھا کر دیکھو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے غنیت الطالبین میں واضح طور پر لکھا کہ حضرت علی کی خلافت کے بعد خلافت کے اہل حضرت امیر معاویہ تھے, اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو انہوں نے حضرت غوث اعظم نے خلافت ڈکلیئر کیا, اور یہ بات لکھا کہ آپ کا جنگ کر لینا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس درجے کے مطابق میں آپ سے خطا اجتہادی سردد ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود غوث اعظم بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل تھی اس لیے وہ حضرت علی کے سامنے آئے تھے. میں نے کہا جب ہمارے بڑے پیر دستگیر عقیدہ رکھ لیے بیان کر گئے تو تم کون سے القادری بنے پھر رہے ہو؟ ایک فیشن آ گیا, پہلے قادری لکھتے تھے اب کہتے ہیں القادری, الف لام لکھتے ہیں القادری. تو میں نے کہا طاہر القادری, تو میں نے کہا القادری کہاں سے آ گئے؟ تو القادری بنے تو بغداد والے القادری بنیے, غوث اعظم کی غنیہ موجود ہے. جب غوث اعظم نے فیصلہ کہتے جی وہ تو حضرت حسن کی صلح جو ہوئی تھی اس کے بعد حضرت امیر معاویہ پھر گئے تھے, تو میں نے کہا حضرت حسن کی صلح کے بعد اگر حضرت امیر معاویہ پھر گئے تھے تو غوث اعظم بھی تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں نا, تو انہوں نے ان کی اچھی بات کیوں کر دی؟ یہ بات تو غوث پاک کو بھی پتا تھی, تو پتا چلا جو تم نقشہ کھینچ رہے ہو ایسی بات نہیں ہے, غوث پاک سے بڑا کون سید ہوگا. کہتے ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اس لیے معاویہ کے خلاف ہیں. تو میں نے کہا اہل بیت کا سرخیل ہے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ, ان کا یہ عقیدہ ہے تو بدبودار عقیدہ نہ رکھو. لوگوں کی اپنی مرضیاں ہیں, غوث پاک کو بھی اپنے مطلب سے ماننا ہے, خواجہ صاحب کو بھی اپنے, وہ اجمیر کے سارے شیعہ دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں, بات خواجہ صاحب کی کر رہے ہوتے ہیں گالیاں صحابہ کو دے رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا تم بھی اپنے مطلب سے, جس خواجہ کو تم مان رہے ہو یہ مزار والا وہ خواجہ نہیں ہے, جس غریب نواز کو تم مان رہے ہو یہ مزار والا وہ غریب نواز نہیں ہے, مزار والا غریب نواز وہ ہے جو صحابہ کی عزت کرنے والا ہے. جو اہل بیت کی شان بیان کرنے والا ہے، جو غوث اعظم کے نظریے پر ہے. اور میں کیا لمبی چوڑی بات کروں، ابھی آپ کے ہاتھ میں گوگل ہے یار، گوگل پر بھی غنیت الطالبین لکھی ہے، ابھی آپ کا 4G چل رہا ہوگا، ابھی ڈاؤن لوڈ کریں، فہرست میں جائیے، پڑھ کر دیکھیے کہ کیا بات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کی. تو ہمیں چاہیے صراط الذین انعمت علیہم، چلے ان کے راستے پر جن پر، تو کوئی علاج کرے یا نہ کرے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. کوئی اگر ہمارا مرض بھی خدا نہ کرے ٹھیک نہ کر پائے، لیکن ہمارے عقیدے کے اندر مرض پیدا نہ کر دے. اس لیے پیر کے لیے دم درود شرط نہیں، پیر کے لیے پہلی شرط ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہ سنی ہو. تو دوراجی والو کچھ سمجھو، ہر ایک کے پیچھے بوتل لے کر نہیں بھاگو، ہر ایک کے پیچھے تعویذ پکڑنے نہیں بھاگو. یقیناً اگر وہ عقیدے میں درست ہے تو ان کو بھی چھوڑو نہیں، ان کے پاؤں تک کو چومو. لیکن اگر عقیدے میں ڈاما ڈول ہو صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، اولیاء کے لیے، اہل سنت کے نظریے کے لیے، تو پھر ایسے سادھو کے پیچھے چلنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کیونکہ سادھو بھی کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں. سادھو بھی جو ہے نا، وہ ہندوؤں کے سادھو بھی جنات اتارتے ہیں، ہندوؤں کے سادھو بھی جادو اتارتے ہیں. تو کیا جو جادو اتارے وہ پیر ہو جائے گا؟ پیر کی پہلی شرط ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو. تو اپنے آپ کو میچیور کریں، اپنے آپ کو، کیونکہ ہمارے دوراجی میں ایک موسم آتا ہے ایک جاتا ہے، ایک مہینے میں ایک، دوسرے مہینے میں دوسرا، تیسرے مہینے تیسرا، چوتھے مہینے. میں ڈانٹ نہیں رہا، آپ اہل محبت لوگ ہیں، آپ سادہ لوگ ہیں، آپ اہل محبت، آپ اولیاء سے محبت کرنے والے. میں آپ پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن آپ کو بیدار کر رہا ہوں. یہ آپ جو ہر ایک کا رسپیکٹ کرتے ہو، تو آپ محبت کرنے والے نرم دل لوگ ہو، آپ اچھے لوگ ہو، آپ غوث پاک اور اولیاء سے محبت کرنے والے ہو، لیکن میچور ہو کر، سمجھداری کے ساتھ. ہر بندہ نہیں کہ جو اس کا ہاتھ پکڑے اور چل پڑے. پہلی چیز اس میں دیکھی جائے گی اس کا نظریہ کیا ہے. بات ختم کرتے ہیں. سرکار نے جب سب کو جمع کیا، سارے کافر تھرتھرا رہے تھے کہ اب اعلان ہوگا کہ پکڑو اور گردنیں کاٹنا شروع کرو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کو جمع کر کے کہا، اے گروہ قریش، اے گروہ قریش، اے قریشیو، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے اب تمہارے ساتھ کرنا کیا؟ بات ختم ہو رہی. یہ اسلام ہے امن کا پیغام. دیکھو ابھی وہ لمبی والے مونچھے والے کو پکڑا تھا، پھر اس کو چھوڑ دیا ہماری فوج نے کہ لے جاؤ. تو پہلے وہ جو باتھ روم میں نہاتے ہیں نا، تو وہ پلاسٹک کا کنٹینر ہوتا ہے نا، اس کو کیا آپ کہتے ہیں ٹپ، اس طرح ٹپ کے ٹکڑے تھے، کہہ رہے تھے یہ افسولہ گرا ہے. میں نے کہا یہ تو ٹپ کے ٹکڑے لے کر آئے ہیں. نہیں سمجھے آپ، ان کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے نا وہ پلاسٹک کے، مجھے تو یوں لگ رہا ہے پلاسٹک کی بالٹی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو ذرا اچھا پلاسٹک کر کے لائے ہیں، اور پریس کانفرنس میں بتا رہے تھے کہ یہ پاکستان کا افسولہ گرا ہے. ہم نے کہا افسولہ تو نہیں گرا، لیکن جو تمہارا افسولہ بیڑی ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں اس کو اپنے پاس رکھو. تو یہ بہت اچھا اقدام، بہت اچھا. مجھے بندہ کہنے لگا کیوں واپس کیا، کیوں واپس کیا؟ میں نے کہا ڈالر 150 پہ پہنچا تو تیری ٹانگیں ہل رہی تھیں، اور تو پوچھ رہا ہے کیوں واپس کیا. میں نے کہا وہ وقت دیکھنا چاہتا ہے کہ تجھے روٹی کے لیے لائنیں لگانی پڑے، اور 20-20 کلومیٹر کی لائن اور ایک روٹی مل رہی ہو. میں نے کہا 65 کی جنگ بھول گیا. مجھے بندہ کہنے لگا نہیں آپ شاہ صاحب کیا فتوا دیتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کی موٹر سائیکل کتنے کی ہے؟ کہنے کا 20,000 میں بک جائے گی. میں نے کہا اس کو بیچو. کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا بیچو تو ہاں چلو بیچ دیں گے پھر کیا کریں. میں نے کہا آپ کا گھر کتنے کا ہے؟ کہنے کا ہوگا کوئی 10-12 لاکھ. میں نے کہا اس کو بیچو. کہنے کا پھر کیا کریں؟ میں نے جاؤ اور فوجیوں کے جو بارود اور گولا ہوتے ہیں ان کے فنڈ میں جمع کراؤ، اور ان سے کہو کہ اب لڑو. میں تو کہتا ہے میرا گھر بھی سلامت رہے، میری موٹر سائیکل بھی رہے، میری بابا بھی رہے، پھر کہتا جی قیدی کیوں واپس کیا؟ میں نے کہا مولانا کچھ عقل سے کام لیں، سمجھ رہے؟ تو ایسی باتیں کر کے کیوں نوجوانوں کے ذہنوں کو، میں سمجھ رہے میری بات؟ جو جواب دیا گیا وہ ایسا گیلا جوتا ہے کہ آپ فتح مکہ کو دیکھیں یہ چیز یاد رہے گی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور کے اندر تالیف قلب کے لیے، رحم دلی کے لیے، غلبے کے لیے، اور سچے آدمیوں کی نشانی ہے، اور دنیا نے دیکھا، دنیا نے پذیرائی کی. میں کسی جماعت کا نمائندہ نہیں، لیکن جو فیصلہ ہوا پاکستان کے فخر کے حوالے سے، سمجھ رہی میری بات؟ نہیں واپس نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا یار ایک وقت کی روٹی آپ کو نہیں ملا، ابھی تھوڑی سی معیشت ہلی ہے تو اب پریشان ہے کہ جناب کہاں پر جائیں. میں نے کہا جب واقعی میں سب کچھ شروع ہو جاتا، پہلے تو آؤ قرآن پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو عہد کرو کہ ہم نہیں، اپنی تمام جائیدادیں بیچو اور جمع کراؤ جناب لشکر کے اندر، اور خود کھڑے ہو جاؤ کہ ہم جان کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ہیں، مال کے ساتھ بھی. ہمارا کاروبار خراب نہ ہو، پراپرٹی خراب نہ ہو، موٹر سائیکل خراب نہ ہو، کار نہ خراب کرو، اور ہم کہیں کہ فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو میں نے کہا ایسے لالی پاپ نہیں دینے چاہیے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہوتا ہے، جذباتی مسئلے ایسے بیان بولیے نہیں. لیکن جو ہوا الحمدللہ اچھا ہوا، اللہ رب العالمین ان کے مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. کیا خوب فرما اللہ نے، کہ کافروں نے مکر کیا اور خدا خفیہ تدبیر کرتا ہے، خدا کی خفیہ تدبیر سب سے اعلیٰ، اس نے مکر کیا تھا اور خدا کی خفیہ تدبیر آئی، کہاں سے گھیرا اس حسن نے اور کہاں گرایا، اس حسن کو ہم دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کی یعنی رات تک تو ہمارا دل میں اپنی ایک کیفیت بتاؤں کہ رات کو مجھے اتنی گھبراہٹ لاحق ہوئی تھی کہ میں نے ہم کیا کر سکتے تھے کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں، رات کے وقت میں نے اٹھا، میں نے اپنا استری کیا ہوا، نیا جبا لیا، نئے کپڑے پہنے اور دو رکعت نماز پڑھ کے میں نے اللہ سے کہا یا اللہ تو کرم فرما، کیا یعنی عطر لگا کر انکساری کے ساتھ کہ اللہ پاکستان پر کرم فرما، ایسی گناگو حالت تھی، ٹھیک ہے نہیں تھی، دشمن آپ کے سر کے اوپر تھا، تو لہذا سختی کو دعوت دینا اچھی بات نہیں ہے، اگر معاملہ فہمی سے کام ہو جائے اور آپ کا ہاتھ اوپر ہی رہے اور خدا کی خفیہ تدبیر آ جائے تو اس سے بڑا خدا کا فضل کیا ہو سکتا ہے، یہ یقینا بہت بڑی کرامت پاکستان میں ظاہر ہوئی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ دیکھیں بات ختم ہو رہی ہے، سرکار نے تمام کو جمع کیا اور کافروں سے کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ اب اعلان ہوگا کہ گردنیں کاٹی جائیں گے، سرکار نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو اس میں سے ایک بڑا تیز آدمی تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ نظن خیرا، آپ سے ہم خیر ہی کی امید رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا وہ کیوں، تو اس نے کہا نبی کریم، اخ کریم، ابن کریم، و ابن اخ کریم، و قد قدرت، آپ کریم نبی ہیں. کریم پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو برابری میں چھوڑ دا نہیں، جو مکمل گردن پر آ جائے پھر کہہ جا معاف کر دیں، وہ کریم. یعنی یہ نہیں کہ جناب جب لڑنے سے بندہ عاجز ہو جائے، دونوں طاقت میں برابر ہو تو گئے یا تیسرے بندے کا صلح کروا دو، اس کو کریم نہیں کہتے. کریم وہ جو اگلا اس کے سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت ہی نہیں رکھتا اور یہ چاہے تو اس کو مسل کے رکھے پھر کہہ جا چھوڑ دیا تجھے جا چھوڑ دیا، یہ ہے کریم. تو یہ کہا گیا نبی کریم، بولو سبحان اللہ، جس کا اظہار شفاعت مصطفیٰ میں ہوگا. جو حضور دشمنوں کو ایسا معاف کرتے ہیں تو میدان محشر میں اپنی امت کو کیسے بھولیں گے، بولیے نا سبحان اللہ. فرما نبی کریم، کریم نبی ہیں آپ، نبی کریم، وہ اخ کریم، کریم النفس، بھائی ہیں آپ ہمارے. اور کہا کہ کریم نبی ہیں، کریم النفس بھائی ہیں، ہمارے کریم اور شفیق بھائی کے فرزند ہیں آپ. حضرت عبد المطلب ہمارے بھائی تھے، عبداللہ ہمارے بھائی تھے، حمزہ ہمارے بھائی تھے، عباس ہمارے بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور آپ ہمارے، آپ کریم ہو، کریموں کی اولاد ہو، ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہو. اور کہا وقد قدرت، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آج جو آپ کو قدرت اور اختیار عطا فرمایا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. سرکار نے یہ جملہ سننے کے بعد حضور نے شاہ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول کما، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا، کما قال اخی یوسف، جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جب وہ بھیک مانگتے ہوئے آپ کے سامنے آ گئے تھے، یہ بھوکے مر رہے ہیں اور اس وقت مصر کا بادشاہ بڑا سخی ہے، وہ بھر بھر کے اناج دیتا ہے، بھر بھر کے اناج دیتا ہے، وہ کنعان سے چل کر مصر تک آئے، اللہ اکبر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھنے، کیا منظر ہوگا دل کی، کیا کیفیت ہوگی حضرت یوسف، ان بھائیوں نے جو کنویں میں پھینکا، باپ سے دور کیا، ماں سے دور کیا، مارا، تومتیں لگائی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی، وہی بھائی بھیک مانگتے ہوئے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں پانی دے دو، اناج دے دو، ہم مر جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں حضرت یوسف کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارا باپ بہت بڑے شان والا، ہم ابراہیم. آپ خاموشی سے سن رہے ہیں اور ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور جب ان کو پتا چل گیا کہ یہی تو ہمارا بھائی ہے تو اب شرمندگی سے نظر نہیں اٹھ رہی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کما قال اخی یوسف، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، تو حضور نے بھی فرمایا کہ نہیں گھبراؤ، نہیں، لا تصریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہ بیڑے آ گئے سمندر میں، آ گئے تہس نہس کر دیں گے، فلانا کر دیں گے. میں نے کہا نہیں، یہ حضور کی شان. پورا غلبہ کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ لا تصریب علیکم الیوم، آج میری طرف سے تمہارے لیے کوئی گرفت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرمائے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے رحم کرنے والا ہے. اور آخری جملہ جو حضرت یوسف کا تھا، حضور نے فرمایا اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ مزے کرو، تم سب آزاد ہو، آج میں نے تم کو غلام بھی نہیں بنایا. ایک تو جان بخشی ہے نا، اور پھر غلام بنا کے بیڑیوں کی طرح رکھا. فرمانا اذهبوا، جاؤ عیش کرو، انتم طلقاء، تم سب آزاد ہو، کوئی گردن پر تلوار نہیں رکھی. جب حضور کے یہ جملے سنے تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگے کہ ایسی فیاضی تو ہم نے نہیں دیکھی، گردن بچ جاتی تو ہماری نسلیں غلام ہوتی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ تو یہاں سے حضور کا جملہ تھا تم سب آزاد ہو، انہوں نے کہا ہمیں آزادی نہیں، آپ کی رسالت کی قید چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ و اشہد ان محمد رسول۔ سارا مکہ مسلمان ہو گیا 15 دن کے اندر، اور حضرت عمر کو اس کا انچارج بنایا گیا۔ ہر بندہ حضرت عمر کے سامنے آتا تھا اور حضرت عمر کے سامنے آ کر وہ کلمہ پڑھتا تھا، حضرت عمر اس کا نام لکھتے تھے۔ اس بات کو صوفیہ نے بڑے پیارے انداز میں لکھا، وہ کہتے قیامت کا دن بھی ہوگا جنت میں جانے والے کو خدا حضرت عمر کے آگے سے گزارے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا میری امت میں جو منافقین پر سب سے شدید ہے نا، دیکھو ہم جمعے میں خطبہ پڑھتے ہیں، میرے امام کے الفاظ پڑھتے ہیں، وعلا اعدل الاصحاب، اصحاب میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا، وعلا اعدل الاصحاب مزین منبر والمحراب، جس کے ناموں سے منبر اور محراب مزین اور زینت پاتا ہے، وعلا اعدل الاصحاب، کیا امام احمد رضا کا عشق تھا، کیسے الفاظ لائیں دیکھیں، اہل عرب بھی جھوم جاتے ہیں کہ کیا عربی ناز کر رہی ہے امام احمد رضا کی زبان پہ۔ فرما وعلا اعدل الاصحاب مزین منبر والمحراب المعافق رأیہ بالوحی الکتاب، وہ زبان جس کی رائے قرآن اس قرآن کی آیتوں کے موافق ہوتی تھی، جو صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا تھا۔ ممبر و محراب کی زینت اور رونق ان لائٹوں سے نہیں ہے، فاروق اعظم کے نام سے ہے، بولی سبحان اللہ، جس کی زبان سے نکلی ہوئی رائے بات قرآن کے موافق ہوتی تھی۔ تو فرمایا والا عدل الاصحاب مزیل ممبر والمحراب المعافق رأیہ بالوحی بالکتاب سیدنا مولانا الامام امیر المومنین وغیظ المنافقین، جو منافقین پر سب سے زیادہ غضب کرنے والے۔ تو قیامت کے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کھڑا کرے گا اور آپ کے سامنے سے لوگوں کو گزارا جائے گا، منافق سامنے سے گزر نہیں سکے گا، اس لیے کہ جنت میں مومن رہتے ہیں منافق نہیں رہتے۔ یہ ہے آج میں نے مختصر سا خلاصہ فتح مکہ کے حوالے سے پیش کیا۔ اس میں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہیے، لڑائی میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر صلح کی بات ہو، سرکار نے 3 آپشن ان کے سامنے رکھے تھے، آپشنس اگر آ جاتے ہیں لیکن اگر وہ حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو پھر فتوکل اللہ، پھر تم اپنی طاقت کو مجتمع کرو اور اللہ کے توکل کے لیے چلو، لیکن رائے اگر تمہاری نیت اللہ کے لیے رہی غلبے کے نہیں تو اللہ تمہیں فتح دے گا، لیکن جب اللہ تمہیں فتح دے تو تم فرعون نہ بن جانا، چنگیز خان نہ بن جانا، ظالم نہ بن جانا، وہ فلانی ڈھمکانی پاور سپر پاور نہ بن جانا، محمد رسول اللہ کے غلام بننا، کریم بننا، انسانوں پر رحم کرنا، سبزہ نہ توڑنا، درختوں کو نہ کاٹنا، بوڑھوں کو نہ مارنا، بچوں کو نہ مارنا، جو جنگ میں شریک نہیں ہے اس کو نہ مارنا۔ یہ نہیں کہ بم مار دیا، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے، پوری آبادی پر بم پھیر دیا، کون تھا جس میں، بعد میں کہنے لگے نہیں نہیں عراق کے اندر زہریلا گیس نہیں نکلا، وہ پورا تہس نہس کر دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ایسے گھنونے پہلو سے پاک ہیں، آپ کی غزوات ان گھنونے پہلو سے پاک ہیں۔ حضور کی غزوات میں حیات ہے، حضور کی جنگوں میں اخلاق ہے، حضور کی جنگوں میں حقوق ہے، اور پھر دیکھیں کیا بتایا، فرما کریم شخص، ہلکا آدمی وہ ہوتا ہے جو گرانے کے چکر میں ہوتا ہے، اور کریم شخص وہ ہوتا ہے جو غلبہ پائے۔ تو کہا آپ نے اپنی غلطی مان لی ہے، کہا مان لی، کہا ٹھیک ہے اللہ حافظ، پھر آپ جائیں، بس میں یہی چاہتا تھا کہ آپ نے جو مجھ پر تہمت لگائی ہے وہ آپ نے غلط لگائی ہے، آپ نے اپنی غلطی مان لی، کہا مان لی، جائیں پھر، اذهبوا وانتم طلقاء۔ تو بڑے آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نظریہ اور کاز پہ کام کرتا ہے، ذات پر کام نہیں کرتا۔ کاز میں جب تک صلح نہ ہو جائے، اگر وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی پیش کرے تو کہا نہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نظریے کے وفادار ہو جائیں تو آپ سے صلح ہے، آپ نظریے کے ساتھ۔ فرما اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ، آج محمد رسول اللہ نے تم سب کو آزاد کیا۔ اس فیاضی، اس کریمی، اس رحم دلی کو دیکھتے ہوئے میرے امام نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف فتح مکہ کی شہداء کے لیے، عبد الجبار بھائی یہاں تشریف لے آئے، مولا کریم جتنے بھائی ہمارے موجود ہیں تمام کی حاضری قبول فرما۔ لمبا وقت دیا، دین کی محبت میں دیا، جن صحابہ نے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نبھائی، مولا کریم ان کی قبور مقدسہ پر اس کا اجر پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ مولا کریم فتح مکہ کی نویدیں ہمارے تمام مسلمان ملکوں کو عطا فرما، ہمارے تمام ملکوں کو مولا کریم اسی طرح غلبہ عطا فرما، مسلم ممالکوں کو آپس میں انتشار سے محفوظ فرما۔ جو اس وقت ڈیوائیڈ اینڈ رول مغرب ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اس کو اس سے لڑوا رہا ہے، اس سے لڑوا رہا ہے، اور ہدف اس کا کبھی پاکستان بنتا ہے کوئی اور بنتا ہے، اور تنہا تنہا کر کے سب کو مارتا ہے. مولا کریم اس امت میں اجتماعیت عطا فرمائے، مولا کریم مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان میں اجتماعیت عطا فرما، ان میں ترقی عطا فرما، اخوت عطا فرما، نظریے پر جڑنا عطا فرما، جو بیمار انہیں شفا کاملہ اجرا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو مولا کریم صاحب روزگار بنا، جو اولاد اور بچے رکھتے ہیں مولا کریم ان کے لیے آسانیاں فرما، جو لا علاج مرضوں کے اندر ہیں یا الہ العالمین اپنے فضل سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین فتح مکہ کی اس نذیر سے ہمیں صبر کی توفیق دے، سچائی کی توفیق دے، درگزری ہمیں عطا فرما، برداشت ہمیں عطا فرما. ہماری زندگیوں سے برداشت نکل رہا ہے، اور میں بالخصوص بچوں سے کہوں گا اور لوگوں سے کہ کم سے کم سگنلز کے رول فالو کریں. سگنلز کے رول کو فالو کرنا ایک بڑی پریکٹس ہے برداشت کی، بندہ ہمبل ہو جاتا ہے، بہت اچھا ہو جاتا ہے، انکساری اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں. صفوں کے اندر دیکھیں، آپ کو پیچھے جگہ ملی تو آپ پیچھے کھڑے ہو گئے، یہ بھی ایک برداشت کی ایک کیفیت ہے. جو آپ کی رو ہے اس میں گاڑی آپ چلائیں، جو آپ کا گھر ہے وہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، اپنا کچرا اپنے ڈسٹ بین میں رکھیں اور وہیں سے لے جا کر پھینکیں، کسی اور کی طرف نہ کریں. یقیناً آپ کو مشکلات ہیں لیکن برداشت کریں، سگنلز کے رول فالو کریں، قوانین کو فالو کریں. اس میں سختی ہے لیکن اس سے ایک برداشت کی کیفیت پیدا ہوتی، وہ برداشت آپ کو نماز میں بھی ملے گا، پھر اس برداشت کا اجر اور اس کی منفعت اور اس کے مزے آپ کو گھریلو لائف میں بھی آئے. ایک جگہ زندگی میں اگر کہیں آپ غیر برداشت ہوئے اور جذباتی ہو گئے نا، تو پھر پورا سسٹم آپ کی زندگی کا ڈسٹرب ہوگا، پھر آپ اپنے بچوں سے بھی الجھ جائیں گے، بیوی سے بھی الجھ جائیں گے، دوستوں سے. جہاں آپ نے ایک جگہ پر سسٹم کو فالو کیا، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جس نے بھی اگر سگنلز کے رول نکالیں بالکل انسان کی طبیعت کے مطابق نکالیں، ایک تو سب کو راستہ مل جاتا ہے اور ایک سب کو ایک دوسرے کی حیثیت بھی پتہ چل جاتی ہے، ایک دوسرے کو ترجیح دینا بھی آ جاتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کے لیے برداشت بھی آ جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین فتح مکہ جو برداشت کا درد دیتا ہے، ہماری نفوس میں اللہ برداشت عطا فرمائے، ہمیں تحمل عطا فرمائے، اور دین متین پر اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے دعائیں کی قبول فرما. مولا کریم جتنے لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہیں، تمام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے مولا کریم جو جائز مرادیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الفاتحہ.